الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال ختمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تتبعا إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے ابھی سنا کہ آج کے ہمارے اس اجلاس کا عنوان ہے استقبال رمضان اسی کے حوالے سے میں نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل خطبے کا ابتدائی حصہ سنایا وہ بھی گویا حضور نے استقبال رمضان کے ضمن میں خطبہ دیا تھا اس کے نام بھی حضرت سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم ہے ان کا جو مقام ہے صحابہ میں کہ حضور نے انہیں اپنے اہل بیت میں شمار کیا ہے سلمان و منا اہل البیت اس قدر قرب تھا اتنی محبت تھی آپ کو سلمان فارسی سے اور کیوں نہ ہو ان کی زندگی ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پرتو جو خلیل اللہ تھے ابو الانبیاء تھے امام الناس تھے جس طرح حضرت ابراہیم جو عراق میں پیدا ہوئے اور باپ جو تھا آزم ان کا وہ بت تراش تھا اور بت قدے کا انچارج تھا پجاری تھا حضرت ابراہیم نے جب بغاوت کی آبائی دین سے اور توحید اختیار کی تو باپ نے گھر سے نکال دیا بہجرنی ملیا لار جمنک ابراہیم میں تمہیں رجوع کر دوں گا مطلب نکل جاؤ میری نگاہ سے دور ہو جاؤ چلے جاؤ چلے گئے ملک چھوڑا شام میں پہنچے وہاں اللہ نے اچھے حالات عطا کر دیے تو توحید کا مرکز بنایا خیر بعد ہی یہ معاملہ سلمان کے ساتھ ہوا. سلمان ایران کے تھے، ایران کا مذہب تھا آتش پرستی، اور باپ جو ہے وہ بھی آتش کرنے کا پجاری تھا. سلمان نے سوچا یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، اس میں ایندھن ڈالے تو جلتی ہے ورنہ بجھ جاتی ہے، اس کے آگے سجدہ کرنا، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونا، اس سے دعائیں مانگنا کیا بے وقوفی ہے، چاہے ماتر بغاوت کی. آپ کے باپ نے بھی وہی کہہ دیا جواب، وہی حضرت ابراہیم کا عمل، وہ عراق سے شام گئے تھے، یہ ایران سے شام پہنچے. اچھا شام کیوں گئے؟ شام اس وقت عیسائیت کا مرکز تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی بعثت سے قبل اسلام عیسائیت ہی تھی. یہ بات نوٹ کر دیجیے، ہر نبی کے آنے سے پہلے سابق نبی کا دین اسلام تھا، نیا نبی آ گیا تو وہ دین منسوخ ہو گیا، اب نیا دین نئے نبی سے. اگلا نبی جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک یہی اسلام شمار ہوگا، اللہ کا آفیشیل ریلیجن. پھر جب نئے نبی آ جائیں گے پھر یہ بھی اب جو ہے ساقط ہوا، اب نیا دین ہو گیا نئے نبی کے ساتھ. جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے دین موسوی جو ہے وہی اسلام تھا، جب عیسیٰ آ گئے اور بھی حضور نہیں آئے تو اس وقت تک دین عیسوی ہی اسلام تھا، جب حضور آ گئے تو اب اسلام جو ہے حضور والا دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کی تکمیل آپ پر ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو وہاں جو راہب لوگ موجود تھے اور بڑے حق پسند لوگ موجود تھے عیسائیوں میں اس وقت تک، آپ کو معلوم ہے حضور کو پہچانا تھا بحیرہ راہب نے جبکہ آپ چھوٹے سے تھے، ابھی ٹین ایجر کی حیثیت سے ابو طالب کے ساتھ چچا کے ساتھ ایک تجارت کے قافلے میں گئے تھے شام، وہاں بحیرہ نے دیکھا، اس نے کہا ابو طالب سے اس بچے کی حفاظت کرنا، یہودی کو اگر موقع مل گیا تو وہ قتل کر دے گا کیونکہ یہ نبی ہونے والا ہے. یہ پہنچانا پہچانا اس نے. اس بحال جو راہب کے پاس حضرت سلمان رہے، تعلیم حاصل کی، تورات کی، بائبل کی. اب جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ آپ کا تو اب روانگی کا وقت آ گیا، میرے علم کی پیاس تو ابھی بجھی نہیں ہے، اب میں آپ کے پاس کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ اب دیکھیے یہ راہب عالم لوگ تھے، جیسے بحیرہ نے پہچانا حضور کو، اس نے بھی خبر دی سلمان کو کہ میرا علم یہ بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ ظاہر ہونے والے ہیں، تم جاؤ وہاں، ٹرائی یور لک، اپنی قسمت آزماؤ، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی قسمت ان کے قدموں میں پہنچا دے. جب وہ فوت ہو گیا راہب بھی اپنے قافلے کے ساتھ چلے مدینے کی طرف، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، قافلے والوں کو لوٹا اور لوگوں کو غلام بنا کر بیچ دیا، ان کو بھی بیچ دیا، لیکن خریدنے والا ایک مدینے کا یہودی تھا، وہ لے آیا مدینے میں، منزل پر پہنچ گئے، حضور ابھی وہاں پہنچے نہیں، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، لیکن چرچا ہے لوگوں میں، بات ہو رہی ہے کہ مکے میں کسی شخص نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، لیکن ان کے پاؤں میں تو میڈیاں غلامی کی ہے، ابھی خود تو نہیں جا سکتے کہیں، لہذا میں کہا کرتا ہوں کہ عام قاعدہ تو یہ ہے کہ پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، یہاں کنواں چل کر آیا ہے پیاسے کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ جہاں سلمان انتظار کر رہا ہے. جب حضور تشریف لے آئے، اس نے راہب نے بتایا تھا کہ وہ صدقہ قبول کر دیں گے، نہیں کریں گے ہدیہ قبول کر دیں گے، تو کچھ کھجوریں لے کر اپنے آقا سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. فرمایا کیا ہے کہ صدقہ ہے، نہیں صدقہ میں نہیں لیتا، یہ غریبوں کا حق ہے، دے دو تقسیم کر دو. کچھ دن کے بعد پھر کیا معاملہ، پھر لے کر آئے. اب آپ نے پوچھا کیا ہے، کہا ہدیہ. ہاں ہدیہ، ٹھیک ہے ہدیہ مجھے قبول ہو. بس قدموں میں گر گئی بات لے آئے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان حضرات کو ایمان کیسی کیسی مشقتوں سے ملا ہے، کیسی کیسی محنتوں سے ملا ہے، کتنے لمبے لمبے سفر کر کے ملا ہے، کتنے جو ہے اس کے لیے انہوں نے یتن کیے ہیں، جان جوکوں میں ڈالی. بہرحال وہ سلمان فارسی ہے جن کی حدیث میں نے آپ کو سنائی. فرماتے ہیں ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا. یہ وہ استقبال رمضان، تاکہ رمضان مبارک کے لیے لوگوں کو ذہناً نفسیاتی طور پر قلباً تیار کیا جائے، تاکہ وہ نیکیوں اور تقویٰ کے اس موسم بہار سے صحیح طور پر مستفید ہو سکے. آپ نے کیا فرمایا اس خطبے میں، ایوہ الناس، اے لوگوں، قد اغلکم شہر عظیم. آپ کو مانو ذل کسی کہتے سائق ہے، قد اغلکم، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک عظمتوں والا مہینہ. مہینہ تو ابھی نہیں آیا، شعبان ہے، لیکن جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں وہ فٹ ہے یہاں. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. ابھی رمضان تو انگریز کل سے شروع ہوگا نا، لیکن اس کا سایہ تو آ گیا. تو قد اغلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑی عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا، سایہ آ گیا ہے. شہر المبارک، وہ شہر ہے بہت برکت والا، وہ مہینہ ہے بہت برکتوں والا. شہر فیہ لیلت الخیر من الف شہر، وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. اب ہے جو دو ٹکڑے ہیں، یہ میری گفتگو میں تفصیل سے زیر بحث آئیں گے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا، البتہ اس کی راتوں میں کھڑے رہنے کو تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے، تتوع کے ساتھ، اپنی نیکی حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے. جو بھی کر سکتا ہو کرے، تشویق کو ہو گئی، ترغیب کو ہو گئی، ورنہ تو عام دنوں میں بھی تہجد کی نماز ہے، لیکن نہیں. اس مہینے میں جعل اللہ، اللہ نے قرار دیا ہے صیامہ، اس کا روزہ رکھنا فریضۃً، فرض. وقیام لیلہ، اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنا، تطوعاً، یہ چھوڑ دیا ہے تمہاری مرضی پر، تمہاری اپنی دلی فیصلے. اس کے آگے پھر یہ خطبہ لمبا ہے، لیکن میں انہی دو ٹکڑوں پر چونکہ مفصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لہذا میں بس یہی تک خطبہ یہی تک لا رہا ہوں. اب آئیے قرآن مجید کی طرف. میں نے آیت پہلی پڑھی ہے، یہ کوٹ کیجئے، عجیب ہے یہ معاملہ. یہ جو ہمارے پانچ ارکان اسلام میں سے ایک تو ہے کلمہ شہادت، چار ہیں عبادت، ان عبادتوں کا معاملہ کیا ہے؟ نماز کا ذکر کتنی جگہوں پر قرآن میں ہے، نماز کے لیے وضو کا ذکر کہیں اور ہے، تیمم کا ذکر کہیں اور ہے، سفر کی نماز کا ذکر کہیں اور ہے، صلاۃ الخوف کا اثر ذکر کہیں اور ہے، پھیلا ہوا پورے قرآن میں. پھر تو نماز کے ارکان ہے، کہیں سجدے کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں رکوع کا ذکر نہیں ہے، کہیں رکوع کا ذکر ہو رہا ہے تو سجدے کا نہیں ہے، کہیں قیام کا ذکر ہو رہا ہے تو کسی اور کا نہیں ہے. تو نماز کتنی پھیلی ہوئی ہے پورے قرآن میں. کوئی شخص جاننا چاہے کوئی نماز کے بارے میں سارے احکام تو پورا قرآن پڑھنا پڑے گا. حج اس کا جو حکم آیا فرضیت کا وہ سورہ آل عمران میں آیا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ان اول بیت وضع للناس للذی بوقف. دو رکوع اس کے بارے میں آ رہے ہیں سورہ حج کے اندر, تیسرا چوتھا رکوع پورا پورا. دو رکوع آ رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر, 25 اور 26 یہ بھی منتشر ہو گیا. اچھا زکات کا کیا ہے؟ صرف حکم آیا, بار بار آیا, بار بار آیا, بار بار, اس کا احکام بالکل ہی نہیں آیا. زکات کتنی ہوگی, کتنے پر ہوگی, نصاب کتنا ہوگا جب زکات لاگو ہوگی, آپ کی پیداوار زمین کی ہوگی تو کتنی ہوگی, اور آپ کماتے ہیں اور بچت کوئی ہوتی ہے تو کتنی ہوگی, قرآن میں ہے. لیکن ایک روزے کی عبادت وہ ہے کہ ایک رکوع ہے 23واں رکوع قرآن مجید کا اور 6 آیتیں ہیں کل, اور سارا ذکر قرآن میں جو روزے کا ہے وہ ان 6 آیتوں میں. احکام کیسے آئے, روزے کی فرضیت تدریجن کیسے ہوئی, پہلے حکم کیا تھا, بعد میں کیا حکم ہوا, پھر اس کی حکمت کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, مقاصد کیا ہے, ابتدائی مقصد کیا ہے, انتہائی مقصد کیا ہے, پھر جو روزہ اہل کتاب کا تھا اس میں اور ہمارے روزے میں فرق کیا ہے, پھر روزے کا مقصد اگر تقویٰ ہے تو تقویٰ کا معیار کیا ہے, ساری باتیں اور 6 آیتیں. گویا کہ آپ فیصلہ کر لیں آج کی میری گفتگو کے بعد یہ 6 آیتیں حفظ کر لیں. 23واں رکوع کیا مشکل, 6 آیتیں, یہ چھاپڑا صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے اس عمر میں قرآن حفظ کیا. تو جو آپ جوان بھی ہیں پھر بوڑھے بھی ہیں, نہیں 6 آیتوں میں کیا مشکل ہے, اگر وہ حفظ ہو جائیں گی آپ کو تو جو کچھ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ذہن میں برقرار رہے گا, اور اس کے حوالے سے جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایسوسیشنز قائم ہو جاتی ہیں الفاظ کے ساتھ, معانی الفاظ یاد ہوں گے وہ مفہوم یاد آ جائے گا. اچھا اب سب سے پہلے آئیے صوم, لفظی معنی کیا ہے, رک جانا. اصطلاحی معنی کیا ہے, طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا رک جانا, قضاء شہوت رک جانا, کھانا بہترین موجود ہے نہیں کھانا, حلال ہے رکھا ہے نہیں کھانا, پانی ہے پیاس لگ رہی ہے اور ہر سوکھ رہا ہے, اب تو خیر ٹھیک ہے پھر بھی ایئر کنڈیشننگ بھی ہے, یہ بھی اگر یہ برا حال ہے آج کل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, لیکن بارہ دنیا ترقی کر کے یہاں تک آئی ہے, بہت سے لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایئر کنڈیشننگ ہے, لیکن عام آدمی آج بھی آپ کو معلوم ہے اس کی زبان سوکھتی ہے اور بہتری موجود ہے, پانی موجود ہے, ٹھنڈا پانی گھڑے کے اندر ہے, نہیں پی سکتی, شہوت کا جذبہ اٹھا ہے, منکوہ بیوی موجود ہے, جائز ہے آپ اس سے اپنی وہ تسکین حاصل کریں, لتسکنوا الیہا, کوئی حرج نہیں, لیکن نہیں روزے میں نہیں, یہ رک جانا ہے پہلی بات سمجھ لی. دوسری بات یہ کہ عرب میں روزے کا کوئی تصور نہیں تھا انسانوں کے لیے. دیکھیے اسلام کی اور باتیں تھیں بگاڑ دی تھی انہوں نے, نماز بھی تھی اور سورہ توبہ میں فرمایا گیا اس میں وہ تالیاں بجاتے تھے گاتے تھے اس طرح سے نماز پڑھتے تھے, حج بھی تھا طواف بھی تھا, طواف میں تلبیہ میں شرک شامل کر دیا تھا, اور حج کے اندر یہ کہ نہیں ہم تو ہیں قریش, ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے, ہم حرم کے متولی ہیں, منا تو حرم میں ہے, عرفات حرم سے باہر ہے, وہ عرفات نہیں جاتے تھے, منا ہی میں دھیان کرتے تھے, باقی جو لوگ ہیں وہ آئے اور پھر وہ عرفات نہیں جاتے, اور آپ نے دیکھا کہ بعد میں وہ حضور نے کہا کہ اصل حج ہی عرفہ ہے، الحج والعرفہ، یہ اسی لیے کیا کہ قریش اسے اپنے لیے ہتک سمجھتے تھے کہ ہم تو کعبے کے متولی ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے. تو اصلاحات کر دی گئی، لیکن حج تو چل رہا تھا، وہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چل رہا تھا. الحج جاتو کا نجان الوارا کل ظاہر، ابراہیم نے کہا تھا نا سورہ حج کے اندر ہے، تم نے جو یہ گھر بنا لیا ہے تم نے اور تمہارے بیٹے اسماعیل نے مل کر، اب ذرا اذان دو اور لوگوں کو پکارو حج کے لیے. کون سا اشخاص اس نے اذان سننی تھی؟ اللہ نے وہ ابراہیم کی اذان فرشتوں کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پہنچائی ہوگی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ دھیرے دھیرے اس وقت سے حج چل رہا ہے، چل رہا تھا. تو بتا یہ رہا تھا کہ یہ عبادتیں سب تھیں، صوم کی عبادت نہیں تھی، بالکل نہیں. تیسری بات، پھر یہ صوم کا لفظ ان کی عربی زبان میں کیوں تھا؟ عبادت نہیں تھی. اب حیران ہوں گے، وہ اپنے گھوڑوں کو صوم رکھواتے تھے، روزہ رکھواتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس دو سواریاں تھیں، گھوڑا اونٹ. اونٹ ان کی آب و ہوا کے مطابق تھا لیکن رفتار ہلکی تھی اس کی. گھوڑا تو نازک مزاج ہے، نہ وہ بھوک برداشت کر سکے، نہ وہ دھوپ برداشت کر سکے صحرا کی، اور نہ وہ صحرا میں ریت پر چل سکے، اس کے تو پاؤں دھنسے رہیں گے. تنک مزاج، تمکرت. لیکن انہیں ضرورت تھی گھوڑے کی، خاص طور پر ان کا پیشہ تھا لوٹ مار، اور لوٹ مار کب کرتے تھے؟ گوریلا وار کی شکل میں گئے، جا کر ایک حملہ کیا رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہیں، قتل و غارت کیا، لوٹ مار کی، بھاگے تھے، پھر بھاگتے تھے تیزی سے کہ پیچھے کوئی ہمارے نہ آئے. انہیں گھوڑے کی ضرورت تھی. اب گھوڑا اگر اس میں اس دوران میں بھوک کی وجہ سے ہمت ہار دے تو گھوڑے کی ہمت ہاری ہوئی اس کے سوار کی موت ہو جائے گی. اگر پیاس کو برداشت نہیں کرتا تو بھی سوار مارا گیا. لہذا گھوڑوں کو چاہتے تھے کہ یہ تیار رہے، بھوک برداشت کرے، پیاس برداشت کرے، دھوپ برداشت کرے، اور جو باد سموم چلتی ہے اس کو برداشت کرے. وہ سموم آگ ہوتی تھی اس میں، اور وہ آگ وہ کیا کرتا تھا بندو، وہ اپنے سر پر تو اترا لپیٹ لیا، اپنی ناک واک میں تو آنے نہیں دی آندھی، نہ ریت، نہ گرم ہوا، گھوڑے کا منہ سیدھا کر کے ہوا کی طرف کھاؤ تھپیڑے اس کے برداشت کرو. یہ ان کا روزہ تھا. کھانا پینا بھی شروع دیا اس کا بند، اور دھوپ کے نہ سامنے کھڑا کر کے آدھی کیا. یہ روزہ تھا ان کا. اس معنی میں وہ کہتے تھے میرا گھوڑا آج روزے سے ہے. یہ روزہ اب جو فرض ہوا ہے، بڑی حکمت ہے کیسے ہوا ہے، تدریجت ہوا ہے، اور یہاں میں وہ آپ کے سامنے ان آیات کی تفسیر رکھ رہا ہوں جس کی ایک تعریف ہے. میں جب ابھی میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے جب یہ آیتیں میں پڑھتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ آیتیں ایک وقت میں نازل نہیں ہو سکتی، ان میں وقفہ ہے. پہلا حکم رمضان کے روزے کا نہیں ہے، کوئی اور ہے. اگلا حکم رمضان کے روزے کا ہے، لیکن ظاہر بات ہے میں طالب علم تھا، عالم دین نہیں تھا. اب جو بھی تفسیریں تھیں اردو کی سمجھے کسی نے نہیں لکھائی، سب کوئی تعبیریں عجیب عجیب تعبیریں کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیچیدگی ہے اس میں، کیونکہ ایک تکرار آتی ہے. تکرار تو کلام کا عیب ہے، تکرار کیوں آ رہی ہے؟ لیکن پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا. جماعت اسلامی کا ایک ماہنامہ نکلتا تھا رامپور انڈیا سے، زندگی، اس کے ایڈیٹر صاحب نے عروج احمد قادری نام تھا غالباً، رحمہ اللہ، اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے استہزاء کرتے ہوئے، تمسخر کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے مولانا انور شاہ کاشمیری پر تنقید کی. لو جی یہ کیا کہہ دیا، انور شاہ نے کہہ دیا کہ یہ پہلا حکم جو ہے یہ رمضان کے روزے کا نہیں ہے. اور مجھے روشنی مل گئی، اب کوئی اور مولوی ملے نہ ملے انور شاہ کاشمیری محققِ وقت جس کو کہا گیا ہے، بہت بڑا محدث، بہت بڑا فقیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کا بہت اہم شاگرد. جب اس کی رائے وہ آ گئی تو پھر مجھے انتظار ہو گیا. متفق گردید رائے بو علی رائے مند، وہ گویا کہ جیسے فلسفے میں بو علی سیدھا، ویسے حدیث میں اور فقہ کے اندر انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ. تو میں اس لیے یہ واقعہ آپ کو بیان کیا کہ ایسی ایسی آج کی جو جدید اردو تفسیریں ہیں اس میں ایسی توجیحات کی گئی ہے. میں ان کو واقعہ یہ ہے کہ میں بڑا سخت میری زبان پر آ رہا تھا لیکن میں نے روک لیا ہے. بہرحال بہت ہی ناقابل قبول. اچھا پھر جب میں اس قابل ہوا کہ میں عربی کی تفسیریں بھی پڑھوں تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، امام راضی نے وہ بات تفسیر سے لکھی ہوئی ہے، کیا ہو گیا ہمارے مفسرین کو؟ امام رضا راضی نے تفسیر سے لکھی ہوئی. اچھا وہ بات اب کیا تھی، تو میں نے آپ کو اس کی اہمیت بتا دی. بات کیا تھی، روزہ چونکہ عربوں کے ہاں عام تھا ہی نہیں، ایک دم 30 دن کے روزے فرض کر دینا حکمت کے خلاف تھا. فرض کیجئے وہ پہلا مہینہ جو ہے جبکہ فرض ہو رہا ہے، وہ جوت جو نہیں کا ہو تو مارے گئے نہ ہوتے، انہیں تو عادت ہے ہی. لہذا کیا کیا گیا، تدریجن کرو، پہلے ہر مہینے میں 3 روزے رکھو. آپ کو معلوم ہے شراب کیسے تدریجن ختم ہوئی؟ پہلے سورہ بقرہ میں کہہ دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، بات ختم. حرام برام کا لفظ استعمال نہیں کیا. اے نبی، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس میں گناہ کا معاملہ ہے لیکن کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. اب جنہوں نے اسموہا اکبر و من نفعہما، ہاں گناہ زیادہ ہے، تو بہت سے لوگوں نے اسی پر چھوڑ دیا. لیکن چونکہ حرام کا تو نہیں رہتا دس، یا یہ تو نہیں کہا تھا چھوڑ دو دفع کرو اس کو، زیادہ پیتے رہے. پھر کچھ لفظ آیا کچھ دنوں کے بعد سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ جب تک یہ نشہ اتر نہ جائے، اور پھر تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. جب نشے میں ہو تو تمہیں کیا پتا کیا بک رہے ہو تم. اب یہ تھا وہ واقعہ. اس آیت پر جو شان نزول کے روایت ہے وہ میں نے بیان کی اپنے درس میں، وہ درس آیا اے آر وائی پر، اور وہ تو آیا کوئی 10 سال بعد، میں نے لیا تھا کوئی 96 میں. اس کے بعد وہ انہوں نے رفتہ سلسلے وار جب سنانا شروع کیا تو غالباً کیو ٹی وی پر آیا، اے آر وائی ہی کی شاخ ہے. اس پر ہمارے شیعہ بھائیوں نے طوفان پر ڈال بچا دیا میرے خلاف. جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، پھر جو غلیظ ترین گالیاں دی گئی ہیں، جو دیواریں جو ہیں وہ سیاہ کی گئی ہیں. پر مجھے میرا کیا پھر رہا، اس کو میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کے حاضر و ثواب کا ذریعہ بن رہا ہوگا. وہ واقعہ کیا ہوا کہ چونکہ شراب ابھی حرام ہوئی نہیں تھی، اور عربوں میں بھی پینے کی اصل چیز شراب تھی، پانی پینے کے لیے نہیں تھا، پانی تو دھونے دھانے کے لیے تھا. جیسے آج یورپ میں اور امریکہ میں آپ کسی ریسٹورینٹ میں جا کے پانی مانگیں گے تو آپ کو دیکھے گا یہ کہاں سے گاؤدی آ گیا، یہ پانی مانگتا، پانی ہی نہیں ہوا، شراب جتنی چاہو لے لو، پانی ہوتا ہی نہیں. اسی طرح ان کے ہاتھوں عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اب تو وہ بھی اشرا ہے، وہ بشرا میں سے کوئی معمولی آدمی تو نہیں. انہوں نے ایک دعوت کام کی، کھانا کھایا پیا بھی گیا اور شراب بھی پی گئی، حرام تھی نہیں، اس میں نشہ چڑھ گیا. اب اس میں مغرب کا وقت آ گیا، جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے، حضرت علی کو آگے کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ، نشے میں وہ الٹا پڑ گئے. وہ جو ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون، اے کافروں میں بھی اسی کو پوچھتا ہوں جسے تم پوچھتے ہو. اب نشے میں تو آدمی کو ہوش تو ہے نہیں. اس پر پھر آیت اتری کہ دیکھو اگر تم شراب پیو، چونکہ حرام تو نہیں ہے، اگر پیو اور نشہ چڑھاؤ تو نماز مت پڑھو، کیا پتا تم کیا کہہ دو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پورا شعور ہو جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس پر طوفان اٹھا. اب دو حدیث کی کتابوں میں یہ ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، 28 تفسیروں میں ہم نے نکال کے دکھا دیا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اب میں کیا کہوں اور اس میں الزام کیا ہے؟ میں ابھی آرام تھا ہی نہیں، لہذا اگر پی ہے تو سب نے پی ہے، حضرت علی نے میرے پی، صرف عبد الرحمان بن عوف نے بھی پی اور انہوں نے بھی پی ہے. خیر یہ میں بتا رہا تھا کہ شراب کو تدریجن پھر سورہ مائدہ میں حکم آیا، یہ رجس من عمل شیطان ہے، یہ ناپاک اور گندا کام ہے، شیطان کے آواز میں سے ہے، فاجتنبو ہو، اس سے باز رہو. فہل انتم منتہون، اب بھی باز آتے ہو کہ نہیں؟ تمہیں تو باز آ جانا چاہیے تھا پہلے حکم پر، پھر دوسرے پر باز بہت سے لوگ آ گئے. جب شراب یہ پی کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو نماز اہم تر چیز ہے، دباؤ شراب، شراب چھوڑتے ہیں پھر بھی لوگ پیتے رہے، تو پھر آخری جو ہے اس میں بڑا غضب کا انداز ہے، غصے کا انداز ہے. اچھا اسی طرح روزے کا ہوا، پہلے ہر مہینے میں 3 روزے، جو آج بھی جو بھی ہمارے لوگ نیک لوگ ہیں، حضور کا چکے اس کے بعد بھی معمول رہا، ہر جو چاند کا مہینہ ہے اس میں 13ویں 14ویں اور 15ویں 3 دن، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں. 20 ابیض کی جمع ہے، ابیض کہتے ہیں سفید روشن، یہ 3 راتیں روشن ہوتی ہیں. 13ویں کا چاند ظاہر بات ہے کہ 14ویں کا تقریبا برابر ہی ہے نا، پھر 14ویں کا تو بدر ہے ہی ہے، پھر 15ویں میں بھی اتنا تھوڑا سا کوئی کبرا اس کا ٹوٹتا ہوگا نا. تو یہ روشن راتوں والے 3 دن ایام 20 13ویں 14ویں 15ویں کو روزے یہ رکھوانے. اچھا اس میں بھی رعایتیں دیکھیے، کیونکہ اس میں تشویق تھی اور آہستہ آہستہ آدھی بنانا تھا. اچھا بھائی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، چلو چھٹی ہو گئی نا، کتنی آزادی ہو گئی. پھر ذرا سا کہہ دیا اور اگر زیادہ کو کھلاؤ تو بہت ہی اچھا، 10 کو کھلاؤ، کم سے کم فدیہ تو ہے ایک مسکین کا کھانا کھلا، لیکن زیادہ کرو. لیکن تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے. تو تنقید، رعایت بھی، نرمی بھی، تشویق بھی، ترغیب بھی، یہ حکمت خداوندی ہے. اسی لیے وہاں لفظ آیا ایام معدودات، معدودات کہتے ہیں گنتی کے دنوں کو، 30 دن گنتی کے دن ہوتے کوئی، یہ تو 2 یا 3 دن ہوتے. یہی لفظ حج میں آیا ہے ایام معدودات، بنا میں یا 2 دن 3 دن کہتا ہے آپ کو ایام معدودات. اسی طریقے سے یہ ایام معدودات، پہلے اب اس ترجمہ اس آیت کو پڑھ لیجیے آپ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا. یہاں ایک غلطی ہوتی ہے، ہمارے قاری صاحب نے بھی شاید اسی وجہ سے غلط ترجمہ کیا ہے. یہ سیام کو سمجھ بیٹھتے ہیں سوم کی جمع، روزے نہیں، روزہ نہیں، سیام بھی مستر ہے، ساما یسوم سومن و سیامن، کاما یقوم قومن و قیامن، سیام بھی مستر، سیام بھی مستر، روزہ فرض کیا گیا، یہ جمع نہیں ہے. جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. اب یہاں بعض یہ چیز جو ہے، یہ بعض مغالطوں کا سبب بن گئی. صحابہ نے یہ سمجھا کہ جو شرطیں تھیں یہود کے روزے کی، وہی پھر ہماری بھی ہوگی، کہ جیسے ان پر روزہ فرض کیا گیا تھا. تو 5ویں آیت میں بتایا گیا نہیں، ان کے اور تمہارے روزے میں یہ فرق ہوگا. ان کی ہنسیری نہیں تھی، رات کو سوئے روزہ شروع، اب اگلی شام تک روزہ. ہمارے ہاں سحری، اس کا زور دیا گیا تھا، سحرو، سحری ضرور کیا کرو، فإن فی السحور برکت، سحری میں برکت ہے، زور دیا گیا. ان کے ہاں تعلق زن و شو رات کو بھی حرام تھا، ہمارے ہاں نہیں کھول دیا گیا، نہیں، رات کو تم اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو، وابتغوا ما كتب الله لكم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے رکھ دیا ہے وہ حاصل کرو، جو تسکین ہے لذت ہے یا اولاد ہے اس کی طلب میں ہے وہ حاصل کرو، ہاں دن میں نہیں ہوگا. تو یہ جو ہماری جو روزے کے اندر آسانیاں کی گئی ہیں وہ یہود کے روزوں میں نہیں تھی. اچھا یہود کے روزوں میں ایک روزہ وہ بھی تھا جس میں گفتگو بھی حرام تھی. یہ جو سورہ مریم میں ذکر آیا ہے، یہ فرشتے نے کہا تھا یا حضرت عیسیٰ نے پگوڑے پہ کہا تھا میرے نزدیک وہ حضرت عیسیٰ کا قول ہے، جب بچہ ہو گیا ہے اب حضرت مریم نے تو کہا تھا یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا، میری شادی ہوئی نہیں میرے بچہ ہو گیا ہے میں کیسے جاؤں گی، وہ تو کہیں باہر جنگل میں بیابان میں چلی گئی تھی جہاں صرف ایک وہ کھجور کا ایک سوکھا تنا تھا، اس کھجور کے تنے کے جو ہے وہ زور سے پکڑ کر تو ولادت ہوئی ہے، نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو اس حالت میں، اور اب میں کیا کروں گی، کیا کہیں گے لوگ کہ اے مریم کیا کیا تم نے یہ، تو وہ شدید تشویش میں تھی. تو ایک رائے تو یہ ہے کہ فرشتے نے آواز دی انہیں، میری رائے یہ کہ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، امی گھبراؤ نہیں، ایک تو اللہ نے تمہارے نیچے ایک چشمہ نکال دیا ہے ٹھنڈا پانی پیو، اور ذرا یہ سوکھے تنے کو بھی ہلاؤ تو تازہ کھجورے اللہ معجزے کے طور پر نکال کو گرائے گا وہ کھاؤ، کلی اشربی وہ کر رہی ہے نا، ٹھنڈا پانی پیو تازہ کھجورے کھاؤ اور مجھے دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. آپ کو معلوم ہے ولادت میں جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے عورت کو، جب ولادت ہو جاتی جب بچہ لا کے ساتھ لٹاتے ساری تکلیف ختم، تو دیکھتی بچی یہ اللہ کے قوانین. اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا فیما ترین من البشر احدا، اور اگر آپ دیکھیں کوئی اور مرد آ رہا ہے تو آ رہا ہے، اب وہ کہیں گے کہاں سے آ گیا مریم تمہارے ہم بیٹا کہاں سے آ گیا، تم نے کوئی حرام کام کیا 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 ہے؟ تو کہنا میں نے تو روزہ رکھا ہوا میں نہیں بول سکتی، انی نظر فقولی انی نظر تو للرحمن صوماً فلن اکلم الیوم انسیا، تو اشارے سے کہہ دینا میں نے ایک نظر مانی ہوئی تھی روزے کی، میرا وہ روزہ ہے میں بات نہیں کر سکتا. اور آگے چل کر یہ بھی آیا ہے جب واقع پہنچی ہے وہاں اور لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ کیا طوفان اٹھا کے لے آئی ہو، ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیا، نہ تمہارا باپ کوئی بدماش آدمی تھا نہ تمہاری ماں کوئی جو ہے وہ کوئی حرام کار عورت تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ اشارت الیہ، اشارہ کر دیا اسی سے پوچھ لو. اب وہ پگھوڑے پہ گواہی دی ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، لمبی بات ہو جائے گی. میں نے کیوں بتایا کہ ان کے ہاں ایک روزہ وہ بھی تھا کہ اس میں گفتگو بھی حرام تھی، کھانا پینا بھی بند اور سارا جو ہے تعلق ذر و شو بھی بند اور بات کرنا بھی بند. لیکن ہمارے روزے کے اندر یہ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں ہمارے دین میں بہت سے معاملات میں. اب آپ کو معلوم ہے ان کے ہاں ہفتے کا دن ایسا ہے کہ کوئی کام دنیاوی حرام ہے، ٹیلی فون سننا بھی حرام ہے، جو پریکٹسنگ جیوز ہیں امریکہ میں نیو یارک میں جو رہتے ہیں وہ ٹیلی فون بھی بند کر دیتے ہیں، کوئی نہ وزٹر آئے گا نہ کسی سے بات ہوگی، کوئی دنیا کا کام نہیں، بس تورات پڑھو اور جو بھی ان کی عبادت کے طریقے وہ کرو، پورا دن 24 گھنٹے صرف دن بھی نہیں 24 گھنٹے، یعنی جمعے کی شام سے شروع ہو کر مغرب اور ہفتے کی یہ جو ہے مغرب تک سبت، وہ سبت کہتے ہیں یوم السبت جو ہے یہ ہفتے کا دن ہے. کتنا سخت یہ حکم تھا ہمارے ہاں، کیا ہے صرف جمعے کے اندر اذان سے دے کر جماعت کے ختم تک یہ ہے وہ وقفہ، اس میں کاروبار مطلقاً حرام ہے. آپ نے کیا تو حرام کیا اور کوئی کمائی کی تو حرام کمائی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فَسْعَوِ لَا ذِكْرِ اللَّهِ وَزَرُ الْبَيْعِ کاروبار چھوڑ دو. یہ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ادا ہو جائے تو جاؤ پھیل جاؤ جا کے نصلا چھوڑ. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں پہلے کیا کیا رعایتیں تھیں. ایام معدودات, ایک تو یہ کہ دن ہے گنتی کے دو یا تین, یہی تین دن ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ان میں بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے کسی دن یا سفر پر ہے تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لیں. ایک رعایت نمبر دو ہو گئی. رعایت نمبر تین, وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اور جو طاقت رکھتے ہو, صحت مند ہے اور نہ رکھے تو ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے فدیہ ہو گیا. اس سے آگے ترغیب کیا ہے, فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. جو اب جان بوجھ کر دیکھ کے مزید کمانا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہوگی. روزہ بھی رکھے اور غریب کو کھانا بھی کھلائے, کیا کرا لے. نورون نہ نور, اگر ایک کی بجائے دس کو کھلائے نورون نہ نور. لیکن آخری بات کیا ہے, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. دیکھو روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے. اگر اس کی حکمتوں سے تم واقف ہو تو پھر اس رعایت سے فائدہ مت اٹھاؤ. لیکن ہے رعایت. اب یہ آپ نوٹ کر لیجیے. اگلا حکم جب آیا, اب اس آیتوں میں میں نے دو چیزیں چھوڑ دی ہیں جن کی وضاحت ابھی نہیں کر رہا. اس کا تعلق ہے حکمت سے. تقویٰ کسے کہتے ہیں, اس میں بات میں گفتگو. روزے کا مقصود تقویٰ, مطلب کیا اس کا. میں نے صرف حکم بیان کیا ہے کہ پہلا حکم یہ تھا کہ ہر قمری مہینے کے تین مرکزی دنوں میں روزے رکھے جائیں. اس میں بھی رعایتیں ہیں, چھوٹ ہے. نہ رکھو تو مسکین کو کھانا کھلا دو, بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو تعداد بعد میں پوری کر لو. اور یہ کہ اگر مسکین ایک کی بجائے دس کھلاؤ تو اچھا ہے, اور روزہ بھی رکھو اور مسکین کو کھلاؤ وہ اور اچھا ہے. اور یہ کہ لیکن اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں بہتری. یہ احکام میں نے بتا دیے. جو حکمت ہے اس پر گفتگو ابھی بات نہیں ہوگی. اب اس کے بعد حکم آیا ہے رمضان کا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کتنے عرصے یہ رہا یہ تعین کے ساتھ میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو. کچھ عرصے تک وہ روزے سے کچھ خوگر کر لیا, کچھ آشنا کر لیا, کچھ مزاج کی ہم آہنگی ہو گئی, کچھ مغائرت کم ہو گئی. اب ہے کہ اصل روزے کا حکم آ رہا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب ہے ایک مہینے کا روزہ, اور مہینہ وہ جو رمضان ہے, اور رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب یہ حکمت ہے روزے کے مستقل حکم کے لیے رمضان کا انتخاب جو ہے کیوں ہوا ہے. ورنہ تقویٰ تو 30 دن کا روزہ شوال میں رکھتے تب بھی ہو جاتا, وہ آپ کسی اور رجب میں رکھتے تب بھی ہو جاتا, ربیع الاول میں رکھتے تب بھی ہو جاتا. لیکن اب یہ دو طرفہ پروگرام آ رہا ہے, اس لیے کہ روزہ ایک اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق یہ نمبر دو. اس لیے قرآن کے نزول کا مہینہ جو ہے وہ اللہ نے روزے کے مستقل حکم کے لیے منتخب کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ ہدایت ہے تمام نوع انسانی کے لیے. وہ بینات من الھدی, اور ہدایت بھی گنجلک انداز میں نہیں ہے, پہیلیاں نہیں بجوائی گئی ہیں, سادہ ترین سلیس ترین عربی کے اندر. اور بینات, بین کہتے ہیں جو شخص خود واضح ہو. آپ کہتے ہیں نا کہ گفتگو, ارے بھائی بین بات ہے تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے. بین خود واضح. ایک وہ شے ہوتی ہے جسے دلیل کی حاجت ہو, اور ایک وہ ہے جو بغیر دلیل کے از خود واضح ہو, وہ بین کہلاتی ہے. تو ھدی للناس و بینات من الھدی والفرقان, فرق کر دینے والی شے, یہ غلط یہ صحیح, یہ حلال یہ حرام, یہ جائز یہ ناجائز, یہ جنت کو لے جانے والا یہ دوزخ میں ڈالنے والا. یہ فرق کس نے کیا؟ قرآن. اب اس پر جو حکم آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اب کچھ رعایتیں ختم ہو گئی. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو کوئی بھی موجود ہو اس مہینے میں یعنی سفر پر نہ ہو, اس پر لازم ہے روزہ رکھے. اب وہ ایک روزے کی جگہ فدیہ والی روایت ختم ہے. البتہ اس رعایت کو حضور نے باقی رکھا ہے ایک حکمت کے تحت. کس کے لیے؟ وہ بہت بوڑھا آدمی ہے جس کے لیے روزہ رکھنے میں موت کا اندیشہ ہے, برداشت نہ کر سکے. شوگر کا مریض ہے, کوئی ہائی شوگر ہے, وہ اتنی دیر کا اگر فاقہ کرے گا تو لو شوگر ہو کر اس کی موت واقع ہو سکتی. ایسا بیمار کہ جس کے اس شفا کی امید ہی نہیں ہے. اگر تو ایسا چار دن بخار چڑھا تو ٹھیک ہے, وہ باقی چار دنوں میں ٹھیک کر دیں گے, بخار نے کوئی سالوں تو نہیں چلنا. لیکن ایک تو یہ شیخ فانی, ایسا بوڑھے لوگ جو گویا کہ موت کے قریب پہنچے ہوئے, ایک وہ جن کی بیماری ایسی ہے, مستقل ہے, دائم ہے, کہ جس کے اندر بہت سا دہشت ہے, تو حضور نے اس کے لیے برقرار رکھا ہے. یہ حکمت نبوی ہے یہ, کہ اس حکم کو اتنے درجے میں, محدود درجے میں باقی رکھا. اس کے بعد فرمایا, ایک رعایت جو کی تو برقرار ہے, فمن کانا منکم فمن کانا مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ وہ ٹکڑا ہے جس کے برابر میں کہتا تھا یہ دو آیتیں ایک وقت کیسے اتر سکتی ہیں. یہ ریپیٹیشن, یہ تو کلام قائم ہے, یہ تو کچھ عرصے بعد اتری ہے, تو وہ رعایت جو پہلے تھی وہ برقرار رکھی ہے, تو دہرانا پڑے گا کہ نہیں؟ جو رعایتیں ختم ہو گئی وہ نہیں دہرائی. الذین یتیقون فدیۃ طعام مسکین ختم. لیکن من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, تعداد پوری کرنی ہوگی. اب یہاں پر ایک اصول آ رہا ہے, وہ میں یہیں پر اس کے بارے میں گفتگو کر لوں گا, اگرچہ وہ دین کی حکمت کا مسئلہ ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. دیکھو اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا. ہماری بدقسمتی کیا ہے, پورا دین تو ہم عمل کرتے نہیں, رسموں کو لے کر ایسے بیٹھے ہیں. 104 بخار نہیں, روزہ تو میں رکھوں گا, روزہ نہیں میں جوڑوں گا. ارے الٹا کے بندے, اللہ نے تمہیں رعایت دی ہے, اللہ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا. یہ کیا تمہیں تقوی کا حیضہ ہو گیا؟ یہ ایک بہت بڑے عالم دین لفظ استعمال کیا کرتے ہیں, تقوی کا حیضہ. یہ تو شریعت کا منشا تو نہیں ہے. ایک مرتبہ سفر پر ایک غزوے میں حضور اور صحابہ نکلے ہوئے تھے سفر پر. اب کچھ لوگوں نے تو رعایت سے فائدہ اٹھایا, روزہ نہیں رکھا, کچھ لوگوں نے روزہ رکھا. اب وہ جیسے ہوئے ہانپتے ہوئے پہنچے منزل پر, بے دم ہو کر گر گئے, بے سود. اب جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے خیمے لگائے, انہوں نے وہ بانس گاڑے, تو حضور نے فرمایا آج جو روزہ نہ رکھنے والے وہ باندھی لے گئے کہ نہیں؟ انہوں نے آ کر یہاں کام کیا, کیمپ لگایا اور یہ پڑ گئے, اندھے ہو گئے, اندھے ہو گئے, محسوس ہو گئے. تو ایک جگہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے سفر میں روزے کی وجہ سے وہ بے ہوش نہ ہو گیا, تو آپ کے الفاظ بڑے پیارے ہیں, لیسا من البر الصوم فی السفر. سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے. ہاں یہ دوسری بات ہے, جب ہوائی جہاز کا سفر ہے, ایک ڈیڑھ گھنٹے میں آپ لاہور سے کراچی, کراچی سے لاہور آ جائیں گے, یہ اور بات ہے. لیکن اس میں بھی مجھے یاد ہے پہلی دفعہ امریکہ جا رہا تھا, تو اس زمانے میں 62 کی بات ہے, یہ 79 کی بات ہے, تو امریکہ جہاز یہاں سے چلو دبئی رک گئے, دبئی سے چلے قاہرہ رک گئے, قاہرہ سے چلے فرینکفرٹ یا پیرس رک گئے, پھر وہاں سے نیو یارک. ایک نوجوان اچھا خوبصورت سا عرب مصر سے سوار ہوا. اب وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں کہ جن لوگوں نے روزہ رکھنا ہو انہیں وہ سیری دے رہے تھے, تو میں نے پوچھا, اس نے کہا میں تو روزہ رکھوں گا. میں نے کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا اگر تو یہ جا رہا ہے فرانس تک کا تو کوئی حرج نہیں, یہ تو 4 گھنٹے کے بعد فرانس پہنچ جائے گا. نہیں میں نیو یارک. میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہوا, روزہ رکھا تم, یہ 7 گھنٹے ایڈ ہو جائیں گے اس میں, یہ دن جو ہے 14 کے بجائے 21 گھنٹے کا ہو جائے گا. تو میں نے اسے کہہ کر پھر میں نے کہا روزہ مت رکھو, غلط بات.
یہ ہے معاملہ.
تو اس میں یہ ہے کہ جو رعایت ہے وہ رعایت ہے, یہ سبھی ہوتا ہے. روزہ تو آپ نے رکھ لیا, وہ فلائٹ تو ایک گھنٹے کی تھی, چار گھنٹے لیٹ ہے بیٹھے ایئرپورٹ کے اوپر, یا کچھ اور خرابی ہو گئی ہے. ایک مرتبہ میں امریکہ سے واپس آیا, تین دن میں پہنچا تھا, وہ فلائٹ آئی تو لاہور میں موسم خراب تھا, کراچی لے آئے, کراچی سے پھر واپس لے کے گئے لاہور میں, پھر موسم خراب ہے, وہ اسلام آباد لے گئے, پھر اسلام آباد سے. اب یہ اگر روزہ رکھا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو جو اللہ کی جو رعایتیں ہیں, جیسے کہ اب دیکھیے ہمارے یہاں کیا بات ہے, نماز کی رعایت کے اوپر بڑی سختی ہے. اگر سفر میں نماز میں جو آدمی جو ہے اگر وہ قصر نہ کرے تو فتوا لگ جاتا, تمہاری نماز ہوئی نہیں, تم نے پوری نماز کیوں پڑھی. بھائی تو جو رخصت کا معاملہ نماز کے بارے میں اتنی سختی کرتے ہو تو وہی رخصت, اور سفر کی نماز کی رخصت جو ہے وہ قرآن میں ہے ہی نہیں, وہ تو ہے جو خوف کی نماز ہے اس کے اس کا ذکر ہے. سفر کی نماز کا قرآن میں ذکر ہے ہی نہیں, صرف حدیث میں ہے, یہاں قرآن میں ذکر ہے. من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اور اس کے اوپر بھی لوگوں نے جو ہے اللہ کا فیصلہ کیا ہے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تو پر آسانی چاہتا, سختی نہیں چاہتا. وَلَا تُكْمِلُ الْعِدَّةَ, ہاں اب تعداد پوری کرنی ہوگی. اگر 30 دن کا رمضان تھا, آپ کے 2 روزے چلے گئے بیماری سے, یا اور 3 روزے چلے گئے سفر سے, وہ پورے کرنے ہوں گے. اب وہ بات نہیں رہی کہ فدیہ دے کر فارغ پائی, سوائے ان کے جو شے کے فانی ہے, جو موت کے قریب پہنچا ہوا ہے, بوڑھا عورت ہے یا مرد ہے, یا وہ کہ جو ایسے مرض میں ہے جس کی شفا کا سوال ہی نہیں. اب آپ کو معلوم ہے ڈائبٹیز ہو گئی تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. بھائی اب تو اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی, یہ ڈائبٹیز ٹھیک ہونے والی یہ مصیبت جان چھوڑنے والی تو نہیں ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ دیر تک کھانا نہ کھائے تو شوگر لیول گر جاتا ہے, وہ خطرناک ہوتا ہے, وہ فیٹل ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم, اس کے بھی 2 معنی ہیں, ایک کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں, ایک کا بعد میں کروں گا. ایک تو اس سے مراد کیا ہے, رمضان ختم ہوا تو آپ جشن مناتے ہیں عید, اور اس میں تکبیریں ہوتی ہیں. حکم دیا گیا جاتے آتے راستہ بدلو اور تکبیریں پڑھتے جاؤ, مسلمان آبادی گونج جائے تکبیر سے, کوئی نہیں پڑھتا. آج یہ جو حکم ہے حضور کا یہ ختم کر دیا لوگوں, نماز عید میں بھی اضافی تکبیر 6 ہے کہ نہیں. بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم, اس پر گویا کہ ایک عمل اس اعتبار سے ہو رہا ہے کہ آپ رمضان ختم ہو گیا, اللہ نے آپ کو توفیق دی روزے رکھے, اب آپ نے نماز عید شکرانے کی ادا کی, اس میں 6 تکبیریں اضافی ہو گئی, 3 پہلی رکعت میں 3 باقی, اور جاتے آتے تکبیر پڑھتے آؤ بلند آواز سے تاکہ آبادی گونج جائے. اب میں نے ایک دفعہ تقریر کر دی تھی لاہور میں, تو میرے خلاف جو صحافیوں نے طوفان اٹھایا تھا, میں نے کہا یہ سویاں کھانا فرض سمجھ لیا. سویاں کوئی روزے کے لیے فرض تو نہیں, وہاں تو سویاں ہوتی نہیں تھی, وہاں تو خورما کھاتے تھے, اس نے جو ہے کوئی آپ نے سوارے سے منہ میٹھا کر لیا, لیکن وہ تو فرض ہے, اس کا نام ہی ہے سویوں والی عید. سویوں والی عید یہ کہاں سے لائے ہو؟ اور نمبر 2 وہ مل رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, وہ ہے ہی نہیں, ثابت ہی نہیں. عید پر جو ہے بغل گیر ہونا حضور سے ثابت نہیں. اب ہم یہ تو دیکھتے ہی نہیں کہ کیا چیز ثابت ہے کیا نہیں ہے, بس جو رجب رسم پڑ گئی. تو بہرحال تو تکبیر کا ایک مفہوم, تو کبر اللہ علی ما ہداکم, تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی جو ہدایت اس نے تمہیں دی ہے اس پر. دوسرا اس کا مفہوم اور ہے, وہ میں بعد میں عرض کروں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر کر سکو. یہ شکر کا تعلق بھی حکمت صوم سے, اب میں حکمت کی طرف آ رہا ہوں. صوم کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے یہ 3 لیولز میں مجھے آنا پڑے گا. سادہ ترین بات یہ ہے کہ روزے سے ضبط نفس پیدا ہوتا ہے, سیلف کنٹرول, پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اگر کوئی حلال چیز موجود نہیں ہے روکو, بھوک برداشت کرو. یہ نہیں کہ چونکہ پیٹ مانگ رہا تو حرام ہے, کچھ ہے, کوئی ناپاک شے ہے, نجس ہے. قرآن کہتا ہے حلال طیبہ, وہ چیز کھاؤ جو حلال بھی ہو طیب بھی ہو, پاک بھی ہو پاکیزہ بھی ہو, حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. لیکن اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ بھوک برداشت نہیں کر سکتے, تو آپ کسی گندی چیز میں بھوک مریں گے. شہوت کا جذبہ اٹھ گیا ہے, اب آپ کے کنٹرول میں اگر نہیں ہے, یوں کہیے آپ اپنے نفس کے کنٹرول میں ہیں, تو آپ حرام طریقے سے شہوت خالی کریں گے. سمجھ رہے بات؟ یہ یوں سمجھیے, یہ جسم ہمیں جو دے رکھا اللہ نے, یہ گھوڑے کے معنی دے, ہم اس پر سوار ہیں. اگر گھوڑا جو ہے منہ زور ہے اور سوار کمزور ہے تو پٹک دے گا اس کو, کسی کھائی میں گرائے گا, کہیں اور جا کے پٹک دے گا, اس لیے کہ سوار کمزور ہے, قابو میں نہیں گھوڑا. اور اگر سوار طاقت والا ہے اور اس کے رانوں میں جان ہے, اس نے گھوڑے کو کسا ہوا اپنی رانوں کے درمیان, طاقتور ہے, اب یہ گھوڑا بہت بڑا ایسٹ ہے, اب جہاں یہ سوار لے جانا چاہے گا وہاں لے کے جائے گا. اسی طرح ہمارا یہ حیوانی وجود جو ہے, یہ ہاتھ پاؤں, یہ ساتھ, یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں, اگر یہ ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں تو ہم اسے کام لے سکتے ہیں, اس سے بہتر کمائی کریں گے. وہ عمل کی کمائی بھی ہوگی, پیسے کی کمائی بھی ہوگی, طیب کمائی کریں گے, عمل اچھے اعمال کمائیں گے, نیکیاں کمائیں گے. اور اگر کہیں آپ اس کے قابو میں آ گئے تو گئے. اس کو تو قرآن کہتا ہے, اس صورت میں گویا کہ آپ کا نفس آپ کا معبود بن گیا ہے. ارے کا من تخذ الہ ہوا, ہو اے نبی, آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا, جو حکم ہے, جو نفس کا حکم ہے کرے تقسیم کا, تو آپ نفس کے بندے ہو گئے نا. دولت کی اتنی آپ کے اوپر محبت سوار ہے کہ نہ حلال کی پرواہ ہے نہ حرام کی, دولت آنی چاہیے تو یہ دولت تو آپ کی معبود ہو گئی ہے. فرق کیا آپ کے اور ہندو میں؟ ہندو نے ایک دیوی بھی رکھ دی ہے بیچ میں, لکشمی بائی, لکشمی دیوی, اس کو پوجیں گے تو دولت ملے گی. آپ نے کہا ہٹاؤ جی اس کو, دیوی کو ہم براہ راست دولت کو پوچھتے. اسی لیے حضور نے فرمایا کیسا عبد الدینار و عبد الدرہم, عبد الدینار نام ہے عبد الرحمان ہے, عبد الدینار دینار کے بندے ہیں, رحمان کے بندے کہاں ہیں, عبد الدرہم ہے, درہم اور دینار کے بندے. کیسا ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے, یہ بدعا کی شکل میں بھی ہے. عبد الدینار و عبد الدرہم, جو دینار اور درہم کا بندہ. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز ہے. یہ مضمون بھی میں نے میڈیکل کالج جب میں پڑھتا تھا, مولانا مودودی کا مضمون پڑھا, بہت اچھا لگا تھا, بہت عمدہ, ان کا انداز تحریر بہت اچھا, سلیس. روزہ اور ضبط نفس بہت عمدہ. یہاں بھی ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں, ضبط نفس اور ہے اور نفس کو کچل دینا اور ہے. نفس کا کچلنا اسلام میں اجازت نہیں ہے. انگریزی میں کیا کہتے ہیں, سیلف کنٹرول اینڈ سیلف انیہیلیشن. یہ عیسائی راہب ایسی تپسیاں کرتے تھے, ایسی تپسیاں کہ نفس کو کچل دیتی. اسلام نے تو برعکس تصور دیا ہے, وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, اسے اس کا حق ادا کرو. فرق کیا ہے, حلال سے کرو حرام سے نہ کرو, بات ختم ہو گئی. ورنہ رحمانیت اسلام میں نہیں ہے, نفس کو کچل دینا نہیں ہے. نفس تو آپ کا ایسٹ ہے, یہی تو بھاگ دوڑ کرے گا تو آپ نیکی کمائیں گے, یہی محنت کرے گا تو آپ پیسہ کمائیں گے, پھر آپ پیسہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے. اس نفس کو کچل دینا چاہیے مانی جانا, وہ غیر اسلامی تصور ہے, چاہے وہ عیسائیت کا ہو, بدھ مت کا ہو, بھکشوؤں کا ہو, وہ جین مت کا ہو, وہ ہندوؤں کے سادھوؤں کا ہو, کسی کا بھی ہو, اسلام کا نہیں. اسلام میں کیا ہے, ضبط نفس. اب ذرا اس کو نیچے لائیے ایک سٹیپ. یہ ضبط نفس میں ایک ہے ضبط کرنے والا، ایک ہے جسے ضبط کیا گیا. یہ کون ضبط کرنے والا کون ہے؟ اس کو کہا گیا فلسفے کی زبان میں خودی، اس کو کہا گیا انا، اس کو کہا گیا سیلف، سیلف کنٹرول. یہ ہماری سیلف، ہماری خودی طاقتور ہو. خود اقبال کہتا ہے خودی کو کر بدل دیتنا، خودی طاقتور ہے تو دس پر آپ کا کنٹرول ہے، خودی کمزور ہو گئی آپ دس کے بندے بن جائیں. یہ ہے فلسفیانہ انداز میں اگر بات کہی جائے. اور یہاں میں اشارہ کر دوں آپ کے لیے، دلچسپی کی بات ہے، پچھلی صدی کا جو عظیم ترین سائیکولوجسٹ محقق نفسیات فرائیڈ، فرائیڈ نے بھی انسان کے اندر تین لیول مانوی شخصیت، ایک میری اور آپ کی ظاہری شخصیت ہے، ہاتھ ہے پاؤں ہے یہ ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے، ایک اندر کی شخصیت ہے، اس میں بھی تین لیولز ہیں. سب سے نیچے ہے جسے وہ کہتا ہے اڈ یا لیبیڈو، جسے ہم کہتے ہیں نفس حیوانی یا نفس امارہ، یہ سب سے نیچے ہے. ان نفس امارہ تم بسو، یہ حیوانی نفس تو کہتا میرا پیٹ بھرنا چاہیے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، حلال سے کہ آرام سے جاؤ ڈاکہ مارو میرے مجھے بھرو. یہ اڈ اور لیبیڈو کہلاتا ہے. اس کے اوپر ایگو خودی وہ کنٹرول کرتی ہے اس اڈ اور لیبیڈو کو. یا تو ایگو کمزور ہے تو سارا آپ کا جسم کا جو معاملہ ہے وہ نفس کے ہاتھ میں آ گیا، آپ نفس کے بندے بن گئے. اور اگر ایگو مضبوط ہے تو پھر آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کا گھوڑا ہے اور آپ اس پر سوار. یہ تو بڑی دولت ہے، ایسٹ ہے. اس کے اوپر اس نے کہا سپر ایگو. یہ میں حیران ہوا ہوں کہ یہ بھی بہرحال بہت بڑی بات ہے، ویژن ہے، گہرائی میں اترنا، بات ان کو سمجھ لینا انسان سے. یہ سپر ایگو سمجھ میں اس کے نہیں آئی ہے کہ کس ملا کا نام ہے. سپر ایگو نام ہے روح کا، روح کنٹرول کرتی ہے ایگو کو، ایگو کنٹرول کرتا ہے انہیں. یہ ایک تین کا تین لیول ہے ہمارے، اس پر میں ذرا بعد میں بات کروں. تو پہلی بات ضبط نفس، نمبر دو ضبط نفس کو، ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ قابو یافتہ ہیں، اب ایک تو یہ کہ آپ اپنی مرضی اس گھوڑے سے پوری کرائیں، ایک یہ کہ آپ اللہ کی مرضی پوری کرائیں. یہ تقویٰ ہے، کنٹرول کرو اپنے نفس کو اور اطاعت کرو اپنے مالک کی، اللہ اللہ خیر اللہ. یہ تقویٰ ہے، اللہ کے حکم کے خلاف آپ کا نفس آپ سے کوئی حرکت نہ کرا سکے، یہ تقویٰ ہے. اس کے لیے ایکسرسائز ہے، اس کے لیے آپ کو یہ 30 دن کی مشقت کرائی جائے گی تاکہ ایکسرسائز کیسے ہوتا ہے. آپ آخر ڈنڈ بھٹک نکالیں گے تو کچھ آپ کی رانوں میں آخر کوئی طاقت آئے گی کہ نہیں، اسی طرح آپ کے ایگو کے اندر طاقت آئے گی آپ نے اگر یہ 30 دن کی ایکسرسائز کی، بھوک برداشت کی ہو، آپ نے پیاس برداشت کی، آپ اپنے شہوانی جو ہے تقاضے کو روک کر رکھا آپ نے، اور بھی بہت کچھ روکنا پڑتا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا. جھوٹ اگر بول رہے ہیں تو آپ کا روزہ ہے ہی نہیں، خلاص بھائی حلال چیز چھوڑ رکھی ہے، حرام پہ کام کر رہے ہو، پاگل ہو گئے نہیں. حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ عند طعامہ وشرابہ. جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہیں آتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ تقویٰ تو کہاں آئے گا؟ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا، روزہ رکھا ہوا رشوت لے رہے ہیں. ہمارے ایک تھے سائیبان میں جب میں چاہے، بڑے ہنس مکھ سے آدمی تھے، پتہ نہیں وہ واقعی دل کہتے تھے یا کہا کرتے تھے، میں باوضو ہو کر رشوت لیتا ہوں. اب یہ
اب یہ بھی ایک تصور ہے.
اب روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ دکاندار جو ہے اور آپ گاہک سے جھوٹ بول رہے ہیں, تو روزہ کا ہوا, یہ پاکا ہوا. ایک اور حدیث میں فرمایا, کم من صائم لیس لہ من صومہ للجوع, کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا, تقویٰ کہاں ملے گا اسے. زبان کا بھی روزہ رکھوائیے کہ یہاں سے جھوٹ نہ نکلے, یہاں سے تہمت نہ نکلے, یہاں سے کسی کی غیبت نہ نکلے. یہ زبان کا روزہ رکھوائیے, اس آنکھ کا روزہ رکھوائیے, کسی نامحرم پر دوبارہ نہ پڑے. ایک دفعہ تو پڑ گئی, وہ تو آپ کے غیر ارادے تھی, دوبارہ نہ جائیے, آنکھ کا روزہ ہے نہ پڑے. اگر یہ پورے وجود کا روزہ نہیں تو روزہ کیا ہوا؟ وہ تو تب ہوگا, تقویٰ تب ہوگا جب یہ روزہ آپ اپنے پورے وجود سے. حضور نے فرمایا نا کہ تم اگر روزے کی حالت میں ہو, کوئی تم سے لڑنا چاہے تو کہہ دو بھائی میں نہیں لڑ سکتا تم سے, میں روزے سے ہوں. بس اسی لیے فرمایا صوم جنت, روزہ تو ڈھال ہے جو نفس کے حملوں کے خلاف جو ہے آپ کو جو ہے پناہ دیتا ہے, آپ اس کی تلوار کو روکتے ہیں اپنی ڈھال کے. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ آ گیا نا. پہلا کیا؟ سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول اپنا نہیں, اللہ کا کنٹرول کرنا, خود اللہ کے تابع اور اپنے وجود کو اپنے تابع کر لو, یہ تقویٰ. اگر آپ اپنے وجود کو تابع کیے ہوئے اللہ کے تابع نہیں ہے تو پھر آپ کوئی اور شیطان پھیلائیں گے, وہ اپنی دنیا کے اندر جو ہے حکومت قائم کریں گے. آپ کو اگر اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہے, نفس کا منہ زور گھوڑا جو ہے اس سے آپ دنیا کے اندر کچھ اور خرابیاں پیدا کریں گے. ہاں, نفس آپ کے قابو میں ہو اور آپ اللہ کے تابع ہو, اس کا نام تقویٰ ہے. اچھا, اب اس پہ میں آ رہا ہوں روح کی طرف. یہ مسئلہ ایسا ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آج کے دور میں جو مادہ پرستی کا غلبہ ہو گیا ہے اس کی انتہا یہ ہے, اچھے اچھے علماء روح کے کسی علیحدہ جدا گانا تشخص اور وجود کو نہیں مانتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کی حکمت, دین کا گہرا فہم, دین کے باطنی حقائق کی رسائی نہیں ہو سکتی جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا حیوانی وجود اور ہے اور روحانی وجود اور ہے. عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے, جان کو ہم روح سمجھتے ہیں, اج بس جان چلی گئی روح نکل گئی. نہیں بھائی, روح روح نہیں. اور یہ سنون کا جو روح انہیں روحوں میں ہمارے ربی ہمارے رب ہے. اب اس کو سمجھیے, یہ میری ایک کتاب ہے, اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے, ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک, اس میں میں نے یہ علمی مباحث کیے. دیکھیے, اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو تخلیق کی ہے کائنات میں, کن, اس کن کے ذریعے سے ایک نور وجود میں آیا. یہ نور یہ نہیں روشنی جو ہم نور سمجھتے ہیں, یہ تو سورج کی روشنی ہے, اس میں حرارت ہے. نہیں, ایک خنک نور, سٹل لائٹ, نور لطیف. اور اس نور سے اللہ نے دو صاحب شعور, صاحب تشخص مخلوقات پیدا کی, ایک انسانوں کی روحیں اور ایک ملائکہ. ملائکہ بھی روح ہے. جبرائیل کون ہے؟ روح القدس. روح ہے کہ نہیں؟ کون قرآن کو کس نے اتارا؟ نزل به الروح الامین. روح الامین, روح. یہ روح اور ملائکہ یہ ایک شے ہے, بہت قریب ہے, بہنے ہیں, بھائی ہیں, جو چاہے کہہ لیں. اور یہ بات بھی جان لیجئے, ان کی کریشن میں ایک وقت بھی صرف نہیں ہوا, ایک منٹ بھی. کن فیکون, یہ امر کا معاملہ ہے. اور انما امرہ اذا اراد شیئا و یقول له کن فیکون. آپ سمجھیے خدا کے لیے یہ دو امر ہے اس کائنات کے اندر، ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق ہے. الا له الخلق والامر، دونوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. امر میں لفظ وقت لگتا ہی نہیں، دیر از نو ٹائم ایلیمنٹ. کن فیکون، خلق میں وقت لگتا ہے. یہ کائنات مادی کائنات در تخلیق کے چھ دن لگے ہیں. چھ دن کون سے ہیں؟ یہ 24 گھنٹے والے ہیں. قرآن میں آیا چھ، ایک دن اللہ کا 1000 سال کے برابر بھی ہے، ایک دن اللہ کا 50,000 سال کے برابر بھی ہے، اور ایک کیا پتا ہے کہ 50,00,000 سال کے برابر ہو. ایک دن تو ہمارا زمین کا بنا ہوا، ایک چکر اس نے لگا لیا اپنے محور پر، ایک دن ہو گیا. ایک دن سولر سسٹم کا ہوگا جب پورا سولر سسٹم ایک چکر مکمل، وہ کتنا ہوگا؟ ایک دن گیلیکسی کا ہوگا جس میں لاکھوں سورج ہیں اور لاکھوں جو ہے پلانٹس ہیں، وہ دن کتنا ہوگا؟ اور ایک اس پوری کائنات کا دن ہے وہ کتنا ہوگا؟ تو 6 دنوں میں پیدا کیا خلق. بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں تیار ہوگا، ٹائم لگے گا. آم کی گٹھلی سے آم کا درخت کئی سال میں بنے گا. عالم امر میں روح کے لیے، آنے واحد میں روح یہاں اور آنے واحد میں اللہ کی حضور میں پہنچ سکتی ہے. فرشتہ آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش مولا پر ہو سکتا. نو ٹائم ایبسولیوٹلی. نہ ان کی کریشن میں وقت لگا، نہ ان کی موومنٹ میں وقت ہے. روح اور فرشتے ملائکہ، ملائکہ کے بارے میں تو حدیث میں ہے خلق اللہ الملائکہ من النور، حضرت عائشہ کی روایت مسلم شریف کے اندر. یہ روح اور یہ فرشتے، یہ پہلی تخلیق ہے. اب یاد کیجئے، جب ہم تمام انسانوں کی روحیں پیدا کر دی گئی، آدم سے لے کر اور آخری انسان بھی جو دنیا میں آئے گا، اس کی روح بھی پیدا ہو گئی. اس وقت اللہ نے کہہ لیا تھا الستُ بربکم قالوا بلا. قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ہم تو نہیں تھے. کس سے لیا تھا؟ اب دیکھیے، بہت بڑے مفسر قرآن ہے مولانا امیر حسن اسلامی، میں ان کا شاگرد بھی ہوں، استفادہ بھی کیا، بہت فائدہ اٹھایا ہے. بس میں اللہ نے ایک بات رکھی ہے کہ میں کسی کی نکیر کا فقیر نہیں ہوں. میں بڑے سے بڑے آدمی سے اختلاف بھی کر سکتا ہوں، استفادہ بھی کرتا ہوں. انہوں نے یہ جو عہد انس پر لکھ دیا اپنی تفسیر میں، یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا. میں حاضر ہو گیا، میں تعلقات اس زمانے میں اچھے تھے. میں نے کہا مولانا یہ جملہ تو مہمل ہے، میننگ لیس ہے، جو پیدا ہی نہیں ہوا اس سے کیسا ہے؟ سوچ میں پڑ گئے. یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا. میں نے کہا مولانا یہ ہونا چاہیے، یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا. کہہ لگے ہاں ہاں، تو مجھ سے کہہ دیا. لیکن میں ابھی 3-4 دن پہلے ہی میں نے پتا کیا کہ جو تازہ ترین ایڈیشن ہے اس تفسیر کا، شاید انہوں نے اس میں اصلاح کرنے کی، وہ وہی چھپ رہا. جو پیدا ہی نہیں ہوا اسے کیسا ہے؟ ہاں، ہماری 2 مرتبہ کی پیدائش ہے. 1 مرتبہ ہم عالم ارواح میں پیدا کیے گئے. خلقناکم اول مرہ، وہ اول مرہ پہلی مرتبہ کی ہماری تخلیق. میں بھی تھا، آپ بھی تھے، چھاپڑا تھا آپ بھی تھے، اور حضور بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آدم بھی تھے اور آخری انسان بھی تھا. دوسری مرتبہ میری اور آپ کی تخلیق ہمیں مادر میں ہوئی ہے. اور رحم مادر کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یجبع خلق احدکم فی بطن امه اربعین لیلۃ نطفۃ ثم کذالک علقۃ ثم کذالک مضغۃ ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح. ہر انسان کی تخلیق جو ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن وہ ہوتا ہے نطفہ، 40 دن ہوتا ہے علقہ، 40 دن ہوتا ہے مضغہ. جب 120 دن ہو جاتے ہیں تو ثم یرسل الملک پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے فینفخ فیہ الروح، وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. روح وہاں سے لائی گئی ہے، وہ عہد لے کر جو ہم سے لیا گیا ہمیں سنا دیا گیا یا کسی کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا گیا. اس کے بعد تخلیق کائنات مادی شروع ہوئی. مادی، یہ مادی نہیں ہے، نہ فرشتہ مادی ہے نہ روح مادی ہے. اس کے بعد وہ بگ بینگ جو آج کا سائنس نام کہتا ہے، اسی نور کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے، جیسے بارود میں دھماکہ ہو جائے، وہ نور جو ہے اس میں دھماکہ ہوا، بگ بینگ. اس بگ بینگ سے کائنات شروع ہوئی، چھوٹے چھوٹے ذرات فوٹونز پیدا ہوئے، ٹریلین ڈگریز فارنہائٹ ٹیمپریچر تھا اس کا، آپ اندازہ کیجیے، کھرب درجے کا فارنہائٹ ٹیمپریچر، اور تیزی سے بھاگ رہے تھے. اسی کے بھاگنے کے نتیجے میں گیلیکسیز بنی، پھٹتا چلا گیا معاملہ. اسی سے پھر جو ہے وہ جو بنے جن کو ہم کہتے ہیں سٹارز، جیسے کہ سورج بھی سٹار ہے، پھر پلینٹس، پھر پلینٹس بھی ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے. ہماری زمین آگ کا انگارہ تھی، وہ ٹھنڈی ہونے شروع ہوئی. ٹھنڈی ہوئی تو سکڑی، سکڑی تو کہیں پہاڑ اور کہیں غار، اور یہاں سے جو نکلے بخارات وہ پانی بن کر، پہلے ہوا بن کر فضا میں آئے، پھر پانی بن کر برسے اور سمندر وجود میں آئے. یہ سارا جو ہے دس از دی پروسیس آف دی کریشن آف دی میٹیریل ورلڈ. آپ کو معلوم ہے کئی 28 کلومیٹر ایک سرنگ کھودی گئی ہے یہ سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں کے اندر، وہ بگ بینگ کو دوبارہ وہ دنیا میں ایکسپیریمنٹ کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر کتنے ارب ارب ڈالر خرچ ہوئے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اب تک ہو چکا ہوتا وہ ایکسپیریمنٹ، درمیان میں کہیں کوئی خرابی ہوئی ہے تو اب وقت لگ رہا ہے. بگ بینگ، اس بگ بینگ کے پروسیس میں پھر آدم وجود میں آیا ہے، مٹی سے وجود میں آیا ہے. دیکھیے آدم کی حقیقت کے بارے میں سائنس اور قرآن دونوں متفق کر کے مٹی سے بنا، سائنس بھی یہی کہتی ہے، کلے دی کرسٹ آف دی ارتھ، جہاں سمندر اور مٹی ان کا پانی چڑھ گیا پھر اتر گیا پھر چڑھ گیا پھر اتر گیا، یہ پروسیس جو چل رہا ہے اس مسلسل رگڑ کے ذریعے سے وہ مٹی کے اندر جو ان آرگینک سالٹس تھے وہ آرگینک بنتے ہیں، ان میں زندگی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے. اب چھوڑ دیجئے اب اس کو ڈارون نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، میں تو کہتا ہوں کہ قرآن اور ڈارون یا سائنس اس پر متفق ہیں کہ ہمارا یہ سارا وجود، سارے حیوانات، سارے ارضی، سارے پانی کے طوطے، سارے ہوا کے پرندے مٹی سے بنے، اور قرآن کہتا ہے تراب سے بنے ہیں، کہیں کہتا ہے تین سے بنے، تین کہتے ہیں گارے کو، جب پانی ہو مٹی گھل جائے گی تو گارا ہو جائے گا، کہیں تین لازم سے بنے ہیں، وہ گارا جس میں لیس پیدا ہو جائے. دیہات میں آپ کو معلوم ہے کچے گھروں کو لیپنے پوتنے کے لیے تگاریاں بنائی جاتی ہیں، اس میں کچھ توڑی ڈالی جاتی ہے، آرگینک میٹر ڈالیں گے تو اس میں فرمنٹیشن ہوگی، فرمنٹیشن ہوگی تو لیس پیدا ہوگا، تب آپ جب اس کا ورک پلسٹر کریں گے وہ پھٹے گا نہیں. عام گارے سے اگر کر دیں گے تو گارا سوکھ کر پھٹ جائے گا. یہ ساری باتیں جو ہے یہ میں نے تفصیل سے لکھ دی ہے، اور زندگی کے اس حصے میں میں نے آ کر میں بہت ڈرتا رہا. یہ باتیں بہت سے لوگوں کی بہت نئی ہوگی، بہت سے علماء جو ہے اس کے اوپر بہت سے فتوے بھی لگا دیں گے، لیکن میں نے کہا کہ میں عمر کے آخری سٹیج پر جو بھی اللہ نے مجھ پر کھولا ہے وہ میں کھول جاؤں، بیان کر دوں، میرا اس کے بھائی سے ہاتھ، لیکن کہیں میں قرآن اور حدیث سے ہٹا نہیں ہوں، بالکل سواری پیدا نہیں. میں حیران رہ گیا، قرآن کہتا ہے، آپ نے کبھی پڑھا ہے سورہ نوح میں، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے ایسے اگایا ہے جیسے نباتات کو اگاتا ہے. اب دیکھیے، ایک شخص یہ سمجھتا ہے، کوئی بیچارہ دیہاتی ہے، کہ اللہ نے مٹی سے بنایا، کیسے بنایا، گارا بنایا، پھر اسے پتلا بنایا، شکر کر کے اس کے اندر پھونک ماری ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، کر سکتا ہے. جب عیسیٰ کر سکتا ہے، پرندہ بنایا گارے سے، پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا، تو اللہ تو بڑی چھا ہے. لیکن بنایا نہیں اللہ نے اس طور سے، وہ کیوں لفظ سے استعمال کر رہا ہے، کہیں تراب، کہیں تین، کہیں تین لازم، کہیں سلسال، کلفخار، جو ہے کلفخار، یہ سارے سارے چیزیں، اور امبا تک میں نے لڑتے نباتا، زمین سے تمہیں اگایا ہے جیسے کہ اگایا جاتا ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس سمجھنے کے اندر؟ تو یہ اصل میں اب سمجھئے، آدم کی روح کروڑ ہا سال پہلے آدم کے جسد سے پیدا کر دی گئی تھی، ہماری بھی سب، پھر یہ سارا پروسیس ہوا ہے، لکھوں کا سال لگے ہیں، پھر آدم کا جسد تیار ہوا ہے، اس میں روح پھونکی گئی، اب یہ آدم بن گیا. جب تک روح نہیں پھونکی گئی تھی وہ آدم نہیں تھا، وہ ہومو سیپینس کہہ لیں اسے، حیوان آدم کہہ لیں، حیوان انسان کہہ لیں، لیکن جب روح پھونکی گئی، دو دفعہ قرآن میں ہے، سورہ ہجر میں بھی ہے، سورہ سواد میں بھی ہے، فرشتوں سے اللہ نے کیا کہا تھا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جب میں اسے پوری طرح دکھ سکھ سے درست کر دوں، اس کے فنیشنگ ٹچز لگا دوں، اور پھر اپنی روح میں سے پھونک دوں، اپنی روح، روحی، اتنی عربی تو آپ میں زہرے کو آتی ہوگی، روحی، روح و نام، روح و کام، تمہاری روح، ہماری روح، میری روح، نفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. یہ ہے کریشن آف آدم. ایک عالم امر کی شے ہے روح، ایک عالم خلق ہے وہ اس کا وجود. یہی ریپیٹ ہو رہا ہے. ایک جرثومہ باپ کا آتا ہے، پروٹوزوا جو آتا ہے، سپرمیٹوزوا، ایک جرثومہ ماں کا بیضا، اس سے ایک سیل بنتا ہے. جیسے ایک سیل سے یہ پورا ایولیوشن کا پروسیس چلا ہے، ایک سیل سے 9 مہینے میں وہ پورا پروسیس ہو کر بچہ تیار ہوتا ہے، اور 120 دن کے بعد وہ اس لائف ہوتا ہے، اس میں روح مردہ تو پہلے بھی نہیں ہے. آخر وہ سپرمیٹوزوم جو آ رہا ہے باپ کا، کیا وہ مردہ ہے؟ وہ تو دوڑتا ہے. کبھی آپ نے مائکروسکوپ کے اندر دیکھا ہو، اتنی تیزی کے تیل ہے اس کی، تیل حرکت کرتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، وہ بیضا کی تلاش میں دوڑتا، بیضا ملا اس میں گھس گیا اور دم پیچھے چھوڑ دی، اندر چلا گیا، بس اب یہ زائگوٹ بن گیا. اس ایک سیل سے پورا بچہ وجود میں آ رہا ہے، عورت بھی، مرد بھی، نبی بھی، ولی بھی، افلاطون بھی، بکرات بھی، سکرات بھی، سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ گندے پانی کی ایک بوند. اور یہ ہے ہر انسان کی تخلیق جو ہو رہی ہے. اب دیکھیے روزے سے اس کا تعلق کیا ہے. اگر اس حکمت اور فلسفے سے کچھ دلچسپی ہوئی ہے تو کچھ باتیں اور میں بتا دوں. دیکھیے قرآن مجید میں آیا ہے، جب قیامت میں حشر کا میدان ہوگا، تمام انسان جمع ہو جائے، آدم سے لے کر آخری انسان ہوں گے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا عجیب آیت ہے، لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. آ گئے ہو نا آج ہمارے پاس دوبارہ جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ جب اروا تھی سب سیکھے نہیں. اس کے بعد آدم ہے, آدم کا بیٹا ہے, پوتا ہے, پڑپوتا ہے, 100 سال بعد ہے, 10,000 سال بعد ہے. یہ ایک وقت میں تو نہیں جمع ہوئے. آدم اور محمد ایک جگہ تو جمع نہیں ہوئے, جسمانی طور پر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سب جمع تھے, اور پھر میدان حشر میں سب جمع ہوں گے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا. تمہیں یہ دھوکہ لگ گیا تھا کہ کوئی وقت نہیں ہوگا کہ جب ہمیں جمع کیا جائے گا. یہ دھوکہ لگ گیا تھا تمہیں, تم بھول گئے تھے. حالانکہ ہم سے عہد کر کے گئے تھے الست بربکم قالوا بلی. اور سنیے ایک عظیم آیت ہے جو میں نے آج سے 40 سال پہلے اس کے بارے میں ایک رائے ظاہر کی 66 میں, تو کتنے سال ہو گئے 43. مدینہ منورہ سے مجھے خط آیا مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا کہ یہ نقطہ آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ, پہلے کبھی یہ معاملہ کسی نے کھولا نہیں. اللہ کا شکر ہے میں نے کئی دفعہ کہا یہ اللہ کا فضل ہے, اس نے مجھے قرآن سے مناسبت عطا کر دی. میں نے بتایا نا کہ میں یہ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ کے میں نے کہا کہ حماقت ہے یہ کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک ہی وقت کے اندر نازل ہوئی ہے اور یا یہ ایک ہی وقت سے متعلق ہے. اب مجھے مل گئی رائے, مل گئی رائے, مل گئی انور شاہ کشمیری کی رائے, مل گئی امام رازی کی, اور مجھے کیا چاہیے؟ متفق گردیز رائے ابو علی بارہ ہے. اسی طرح دیکھیے عجیب ہے سورہ مومن میں یہ ایک آیت آئی ہے کہ جہنمی فریاد کریں گے آئے آئے ربنا امتنا اثنتین, اے اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا, احییتنا اثنتین اور دو مرتبہ جلایا, فاعترفنا بذنوبنا ہم نے اپنے اعتراف کر دیا اپنے گناہوں کا, فہل الی خروج من سبیل, تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ کون سی دو موتیں تھیں؟ ہم تو ایک موت جانتے ہیں, وہ جو آئے گی ہمارے باپ دادا کو آ چکی, ہمیں آنی ہے, اور ایک ہی مرتبہ اٹھایا جانا جلایا جانا. یہ کہاں سے آ گئے؟ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. جو میں نے فلسفہ بتایا اب آئے گا, پہلے روحوں کو پیدا کیا, ان پر موت جاری کر دی, پہلا یہ ماتا ہو گیا, کولڈ اسٹوریج میں ڈمپ کر دیا, ماں کے رحم میں ہجولا تیار ہو گیا, لا کر اس روح کو یہاں شامل کیا, یہ احیاء ہو گیا. پھر اب ہم مریں گے تو یہ ماتائیں سادیاں ہو جائے گا, پھر باشے بادل مات ہوگا, یہ آئے سادیاں ہو جائے گا, سیدھا سیدھا. لیکن اگر آپ روح کو نہ مانیں, روح کا علیحدہ وجود کو نہ مانیں, روح کو متقدم نہ مانیں ہمارے وجود پر, تو پھر اس کا جواب دیں گے تو کام کیسے دیں گے؟ اور سنیے صحابہ حضور سے سوال کرتے ہیں متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ سنیے کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح, میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسد کے بین بین ہی تھے, ابھی آدم کا وجود نہیں آیا تھا, ابھی آدم میں روح نہیں پھونکی گئی, میں تب بھی نبی. کون تھا وہ؟ وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب تو نہیں ہو سکتا, وہ روح محمدی ہے جسے نور محمدی بھی کہا جا سکتا ہے, اس لیے کہ روح نورانی, ہم سب میں نور ہے, جو روح ہے وہ نورانی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی ظلمانیت کو اس کے اوپر طاری کر دیا ہے, وہ روح جو ہے اس کا نور جو ہے بجا ہوا ہے, اور حضور کا نور نورانیت روح وہ پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی، وہ مجسم نور تھے. فرق اتنا ہی ہے، ورنہ روح تو ہے، نور ہے، مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے. ہاں یہ نور نکلتا ہے تھا انسان سے. اقبال نے کیا کہا ہے، ای بنوک، یہ بینک جو ہے، بینک کی جمع بنوک، بینکنگ کا نظام جو یہودیوں نے پیدا کیا دنیا میں، یہ آج سے کوئی 400 سال پہلے یہودیوں کی یہ ایجاد ہے، اس سے پہلے کہیں کوئی بینک نہیں تھا. ای بنوک ای فکر چالا کے یہود، نور حق از سینہ آدم ربود. یہ سود بینک جو ہے، جو یہودیوں کی عیارانہ سوچ کا نتیجہ ہے، اس نے انسان آدم کے سینے میں سے وہ جو حق کا نور تھا وہ نکال کے پھینک دیا ہے. اب اندر تاریخی ہی تاریخ، ورنہ ہے ہمارے دل میں نور ہے، ہماری روح جو ہے اس کا قلب مسکن ہے، اس میں وہ روح ہے. اب میں آپ کو حکمت قرآنی کے کتنے موضوع سمجھاؤں گا اس وقت، میں تو رہتا ہوں حیران ہوتا ہوں. تفسیریں لکھ دی ہیں لوگوں نے، اور اس چیز سے واقف نہیں تو وہ دین کے جو باطنی اور جو لطیف پہلو ہیں اسے تو واقف ہی نہیں، اس پوچھے میں تو گزر ہی نہیں ہوا ہوں گا. اب سنیے اقبال کا فلسفہ ہے خودی. خودی کس بلا کا نام؟ سید نذیر نیازی صاحب نے ہمارے یہاں یہ واقعہ بیان کیا قرآن کانفرنس میں، کہ میں نے علامہ سے کہا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بہت سی چیزیں مشہور کر دی لوگوں نے. کوئی کہتا ہے برکسان سے لیا ہے آپ نے، کوئی کہتا ہے نیٹشے سے لیا ہے آپ نے، تو آپ خود بتائیں کس سے لیا. فرمایا ٹھیک ہے، کل فرا وقت آ جانا، میں ڈکٹ کرا دوں گا. تو کہتے ہیں میں اتنا خوش پھولے نہیں سوارا کہ مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے ڈکٹ کرائیں گے کہ میرا فلسفے کا سورس کیا ہے. گیا کہا میرا قرآن نکال لینا شیلف میں سے، میرے ساری اوس پڑ گئی سارے شوق پہ. میں سمجھتا تھا کوئی تاریخ فلسفہ کی کتاب نکلوائیں گے، یہ قرآن ذرا کھولو نکالو سورہ حشر پڑھو آیت نمبر 19. اس آیت پر آج آپ بھی غور کیجئے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ کون سا اپنا آپ ہے جسے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا اس وجود حیوانی سے وہ غافل ہوتا ہے؟ اس کو دھونے کے لیے بڑے خوشبودار اور بڑے قیمتی صابن نہیں لے کے آتا؟ دانت میں درد ہو جائے تو دوڑا بھاگا نہیں پھرتا ہے دنتس کے پیچھے؟ کون سی چیز سے غافل ہے؟ کون غافل ہے؟ وہ اپنی روح سے غافل ہے. سمجھ گئے بات اس کی؟ روح کو تو مانتا ہی نہیں کہ روح بھی کوئی شہر تو غافل تو ہو ہی گیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. جب اپنے آپ سے غافل، اپنی روح سے غافل تو فاسق ہونا ہی ہونا، فاسق اور فاجر ہونا ہی ہونا ہے. روح سے غافل، روح ہی تو ہے جو ایگو کو کنٹرول کرتی ہے، اور ایگو ہے جو نیچے پھر کنٹرول کرتا ہے نفس کو. جب وہی ناک آؤٹ ہو گئی تو پھر فسق اور فجور اور گناہ وہ تو ہونا ہی ہونا. اور پھر دیکھیے یہ جو ٹاپ کی وزڈم ہے، یہ دنیا کے اکثر فلسفوں، اکثر مذاہب اور ہائر کورٹ پوئٹری کے اندر مشترک طور پر موجود. اب میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں، آیت سنا رہا ہوں، اپنیشد ہندوؤں کی کتابیں ہیں، اسکرپچرز. میرا گمان ہے کہ وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، گمان ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتا. قرآن میں دو جگہ ذکر ہے، دیکھیں تورات کا ذکر ہے، تورات ہے، بگڑی ہے، تگڑی ہے، جیسی بھی ہے، محرف ہے تو صحیح نا، انجیل ہے انجیل ہے، زبور ہے زبور ہے. یہ جو دو دفعہ کہا اللہ نے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو موسیٰ کے صحیفے تو پانچ ہیں جو کہ تورات کی پہلی پانچ کتابیں ہیں، یہ ابراہیم کے موسیٰ کی کہاں ہے؟ تو یہ ابراہیم کی کوئی شاخ گئی ہے انڈیا میں، اور برہما ابراہیم کا بدلا ہوا نام ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، انہوں نے حضرت ابراہیم کو خدا بنایا، برہما اور برہمن. اس آپ کو ان میں اپنشد کا جملہ سنا رہا ہوں. مجھے بتائیے قرآن کی اس آیت میں اور اس جملے کے اندر کیا فرق ہے؟ مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. ایک ریئل سیلف ہے، اس کے گرد یہ گوشت پوش، یہ کھال، یہ جو ہے جیسے کہ اپنے کپڑے کا چھان جو ہے لپیٹ دیا اس تکلیف پر. اب آپ سمجھتے ہیں یہ ہوں میں، یہ گوشت پوش جو ہے یہ میں ہوں، یہ جہالت ہے، یہ اگنورنس ہے. تم تو وہ ہو جو اندر روح ہے، وہ تم ہو. مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. اور سنیے وہی کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے کتنی بڑی گمراہی تھی جب کہ سر سید احمد خان نے، اللہ معاف کرے انہیں، فرشتے کا انکار کیا. تو وہی کون لایا؟ اس نے کہا یہ حضور کا اپنا کلام تھا، اپنے دل سے نکلا تھا. جبریل امی قرآن پیغام نمی خاہم، یہ وہ تفسیر کا شعر ہے. جبریل امین کا لایا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے. ہم مختار معشوق است قرآن کے مندارم، جو قرآن میرے پاس ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے، معشوق محمد ہے سلطان سے. یہی بات تھی جو کہی تھی ڈاکٹر فضل الرحمان، آپ کو یاد ہوگا اسی کراچی میں ہوتا تھا جبکہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ یہاں بنایا گیا تھا، اور ایوب خان نے اسی کے لیے بنایا تھا، بہت بڑا اسکالر تھا اور پی ایچ ڈی وغیرہ اس نے امریکہ سے کی ہوئی تھی، میکگل یونیورسٹی میں یہودیوں سے اسلام پڑھا ہوا تھا. اسلام نامی کتاب میں اس نے یہی بات لکھی کہ وہی کا چشمہ تو حضور کے اپنے قلب اسی سے پھوٹا تھا، کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں. جس پر ان کے خلاف تحریک چلی، ان پر کفر کا فتویٰ لگا، ان کو پھر ایوب خان کے بڑے لاڈنے اور چہیتے تھے، ایوب خان کو نکالنا پڑا اس عہدے سے، اور پھر انہیں پاکستان چھوڑ کے بھاگ کر جا کر افریقہ میں پناہ لینی پڑی. ڈاکٹر فضل الرحمان، ایک ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری ہوتے تھے کراچی میں، یہ جو نارتھ ناظم آباد کے بی بلاک کے اندر ایک سینٹر ہے، اسلامک سینٹر، وہ بالکل اور ہے، وہ صحیح العقیدہ آدمی تھے. یہ فضل الرحمان یہ ہے، میکگل یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی ہے. اس کے والد ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا شہاب الدین صاحب، لاہور میں ایک بہت بڑی مسجد کے خطیب تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو آف کر دیا تھا. یہ وہی کیا ہے پھر سوچیے؟ اب غور کیجئے میری بات. رہی لایا وہی لایا کون؟ روح. کون؟ روح الامین. کس کو سنائی؟ روح محمدی کو سنائی. وہی حضور نے ان کانوں سے نہیں سنی، نوٹ کر لیجئے. یہ کان ہے جسم کا، ایک کان ہے روح کا جو دل میں ہے. یہ آنکھ ہے جسم کی، ایک آنکھ دل میں ہے. سورہ حج میں فرمایا فَإِنَّهُ لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. ابو جہل کی کیا یہ آنکھ اندھی تھی؟ یہ دل اندھا تھا. ابو لہب کی یہ آنکھ اندھی تھی؟ دل کی آنکھ اندھی تھی. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ایک یہ حیوانی دماغ ہے جو سوچتا ہے، یہ حیوانی ہے. ایک روحانی دماغ ہے جو قلب میں ہے، لهم قلوب لا يفقهون بها وتكون فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ایک عقل یہ ہے, عقل حیوانی وہ اس دماغ میں ہے, ایک عقل روحانی مقدر. یہ ساری چیزیں کیسے پتا چلے گی؟ یہ سارے حقائق دینی جو ہیں ان پہ تو پردے پڑ گئے, مادیت کے خلاف پڑ گئے. ہمارے دینی فکر بھی مادیت کا شکار ہے, اس کے سامنے دین کی اصل حقائق تو ہے ہی. اب آخری بات کر رہا ہوں, کافی وقت ہو گیا. یہ ساری بحث میں نے کیوں چھیڑی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ رمضان مبارک کے سلسلے میں یا روزے کے سلسلے میں اور استقبال رمضان میں حضور نے دو باتیں فرمائی. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا, دو اجزاء ہو گئے نا اس پروگرام کے. پھر قرآن نے یہ کہہ دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. اور اس کے بعد فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اس قرآن کی نعمت کا شکر ادا کر سکو. اب سمجھئے اس بات کو, ہمارا یہ جسم کہاں سے آیا تھا؟ مٹی سے. جی مٹی سے آیا تھا کہ نہیں؟ اس کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ گندم آ گئی, چاول آ گئے, سبزیاں آ گئی, یا گھاس پات کھا کے بکری کا گوشت بن گیا وہ کھا لیا؟ الٹیمیٹ سورس مٹی. ٹھیک, روح کہاں سے آئی؟ وہاں سے. اس کی غذا کہاں سے آئی؟ وہاں سے. امر اللہ, اس کی رضا, کلام اللہ, یہ قرآن روح کی رضا. آپ کی توجہ ساری اپنے وجود پر ہے, کھانے پینے پر ہے, حلوے مانڈے بھی ہیں اور گڑگن غذائیں بھی ہیں. اپنے وجود کو موٹے سے موٹا کرتے جاؤ, تیز سے تیز کرتے چلے جاؤ, اور روح سسک رہی ہے, بے ہوش ہو گئی ہے, مر بھی گئی ہے. اسی نے کہا ہے یہ ابو جہل وغیرہ, یہ زندہ نہیں, مرتا مڑتا نہیں ہے. یہ چلتے پھرتے تازیے ہیں, یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں, مر چکے ہیں, روح مر چکی ہے, روح دفن ہو چکی ہے. یا پھر روح جو ہے سسک رہی ہے یا بے ہوش پڑی ہے, توجہ ہی نہیں. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اب قرآن آ کے رمضان نے کیا کیا؟ دیکھو ذرا ریورس کر دو اس معاملے کو. دل میں بھوک سے, پیاس سے, اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو. رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی غذا اپنی روح کو پہنچاؤ. یہ دو پروگرام ہیں, ایک نہیں. سمجھ گئے بات؟ دوہرا پروگرام. اچھا, اس میں البتہ حکمت کیا کی گئی ہے, اس کو فرض نہیں کیا گیا. کیوں؟ کوئی غریب مزدور بھی ہے, آٹھ گھنٹے اس نے محنت کی ہے, دس گھنٹے کی ہے, اب وہ رات کو کھڑا رہ سکتا ہے؟ بلکہ پہلے اور بات سمجھ لیجیے, یہ قیام اللیل کو جو ہم نے سمجھ دیا ہے تراوی, یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے سمجھیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ ہے قیام. اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے, اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے, صلی اللہ علیہ وسلم وفدا و آباؤنا و امہاتنا, رات کو کھڑے رہا کرو سوائے تھوڑی سی دیر کے. آدھی رات یا چلو کچھ تھوڑا کم کر لو, وہ تہائی رات. لیکن یہ بھی ہے زیادہ کر لو تو دو تہائی رات ہو جائے گی. چنانچہ اسی سورہ مزمل کے آخر میں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کھڑے رہتے ہیں دو تہائی شب یا آدھی شب یا تہائی شب. یہاں اب شروع کیا دو تہائی سے کہ معمول جو تھا دو تہائی کا تھا. یہ ہے قیام اللیل. آپ نے یہ 20 تراویح ایک گھنٹے میں پڑھی اور قیام اللیل ہو گیا. سمجھ رہے میری بات کو؟ اب میں آپ کو دو حدیثیں سناتا ہوں جہاں ساما قاما یہ دونوں متواسی آتے ہیں. من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں روزہ رکھا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا ہے. ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید میں. صرف صحت بہتر بنانے کے لیے نہیں رکھا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر نے کہا صحت اچھی ہو جاتی ہے رمضان سے دلو رکھنو روزے. اللہ کے حکم کی وجہ سے رکھا. وہ من کام رمضان ایمان وہ احتساب وہ پھر الگوں ماتا قدم جو کھڑا رہا رمضان میں. تو یہ تو پیرلل ہے نا. ساما دن کے ایک گھنٹے کا روزہ ہے تو قیام ایک گھنٹے کا ہو جائے گا. اس منطق میں تو استعمال کیا کریں نا. سوچا تو کریں. اور سنیے حضور فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام روزہ کہے گا اے رب منع کہ طعام و شہوات بن رہا میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے اور قضاء شہوت سے روکے رکھا میری وجہ سے روکا رہا. فشفعنی فی میری شفاعت قبول کر اس کے. اور یقول القرآن منع کہ النوم باللیل میں نے تیرے بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا. فشفعنی فی تو میری شفاعت بھی قبول فرما. اور حضور فرماتے فیشفعان دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی. تو یہ رات کو آپ ایک گھنٹے کے جاگنے سے شفاعت قرآن کے مستحق ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب میں اس کے الٹی بات بتاتا ہوں پھر کیوں کیا گیا. یہ اللہ کی رحمت ہے اسے فرض نہیں کیا گیا. مسکین بھی ہے مزدور بھی ہے غریب بھی ہے سارا دن گس 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 کئی دفتر میں کہہ کیا ہے اب رات کو ساری رات کیسے جائے. اب وہ یہ فرض نہیں کیا جب جو کر سکے کرے. اچھا اس میں اب صحابہ کرتے تھے جماعت نہیں ہوتی تھی اپنے اپنے طور پر کرو. یہی حضور کے دور میں رہا یہی ابو بکر کے دور میں رہا. تین دن البتہ حضور نے تہجد کے وقت جماعت کروائی ہے رمضان میں تین دن تین راتیں مطلب اور آٹھ رکعتیں پڑھی ہیں. اس میں جو آپ تہجد میں آپ کا معمول تھا ہمیشہ آپ آٹھ رکعتیں پڑھتے تھے وہی آٹھ رکعتیں آپ نے با جماعت کرا دی. تو گویا کہ قیام اللیل کا تھوڑا سا حصہ صحابہ کو با جماعت اپنی امامت میں کرا دی. چوتھی رات کو اب صحابہ کھنگار رہے ہیں شاید حضور سو رہے ہیں کیا ہوا ہے آپ برآمد نہیں ہو رہے. صبح کو آپ نے بتایا دیکھو میں سویا ہوا نہیں تھا میں جان بوجھ کر نہیں آیا تھا. اگر میں نے مسلسل پڑھائی یہ نماز تو تم پر فرض کر دی جائے گی. یہ ہے رؤوف الرحیم رحمت للعالمین. بوجھ اتنا ناقابل برداشت. لیکن وہ جو حکمت صوم ہے وہ اس سے کم میں پوری نہیں ہو سکتی. وہ تو قیام کا لفظ ہے قرآن کا اب حضرت عمر نے کیا کیا؟ یہ ان کی حکمت، ان کا اجتہاد. ایک دفعہ آئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں کھڑے ہیں، پانچ چھ سات، اور ایک حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں. اب سارے صحابہ جو ہیں حافظ تو نہیں تھے، تو دو تہائی رات کھڑے ہو کر کیا کریں گے، کیا پڑھیں گے؟ تو یہ کہ گروپس کے اندر، کوئی جماعت باقاعدہ نہیں، گروپس کے اندر. تو حضرت عمر نے سوچا کہ ان سب کو اگر ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور بیس رکعت کرا دی، اور یہ کہ وہ عشاء کے ساتھ متصل ہو جائے. تہجد کا معاملہ تو ہوگا کہ آپ جاگو، کیا پتا آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، اور اگر فرض سو بھی گئے تو بھی وہ نیند گہری نہیں ہوتی جب یہ ایک ارادہ ہوتا ہے کہ اٹھنا ہے. تو اس لیے یہ آپ نے امت کی رحمت میں، اور یہ کہ کوئی بھی اسے محروم نہ رہے، اور نہ بالکل محروم ہو جائے گا. عربی کی کہاوت ہے ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، جو شے کلیتن حاصل نہ کی جائے ساری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے، جتنی مل جائے وہ تو لے لو گا. اس حکمت کے تحت یہ جواز تراویح، یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے، یہ حضور کا نہیں ہے. اب ہمارے اہل حدیث بھائی جھگڑتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں، ثابت کرو ثابت کرو. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ حضور نے کیا؟ ہمارا کوئی دعویٰ ہو تو آپ ثبوت مانگے نا. ہم تو کہتے ہیں حضور کا قائم کرنا تو نہیں ہے، یہ ابو بکر کا بھی نہیں، عمر کا ہے. لیکن عمر کون ہے؟ کوئی ایرا گہرا نہیں ہے، خلیفہ راشد ہے. اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو بھی پکڑو اور میرے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت کو پکڑو. تو اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، بیس رکعت میں، تاکہ سب یہ تو سبھی کر لیں گے نا ایک گھنٹہ. لیکن اس سے جو بات بتانی ہے وہ حکمت پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے آپ بیس نماز منٹ مسجد میں پڑھائیں، پھر یہ کہ دو گھنٹے تین گھنٹے لگائیں اور نصف کے قریب تو ہو جائے گا نا معاملہ، پھر تہائی تو ہو جائے گی، تہائی سے کمفرٹ تو تیار نہیں دے گی. یہ ہے اصل میں، اس میں ہم نے جو ایک اجتہاد کیا، ایک اجتہاد تو حضرت عمر نے کیا، ایک ہم نے کیا. لیکن تیبو مشتحد ہونے کا مدعا ہی نہیں ہوگی آپ خامخواہ مغالطے میں پڑ جائیں. ہم نے کہا کہ یہ جو تراویح پڑھتے ہیں، اکثر پڑھنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھا ہے، پڑھنے اور سننے والوں کا تو سوال ہی پتا نہیں ہوتا. اکثر حافظ ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، وہ تو جیسے ٹیپ کے اوپر جو ہے کوئی چیز چڑھی ہوئی ہے اور کچھ چل رہی ہے ٹیپ، ویسے ٹیپ چلتا ہوگا. تو یہ فائدہ کیا ہوا؟ وہاں کیا تھا؟ بیس رکعت تھی، لیکن عربی زبان میں قرآن ہے، عربی زبان ان کی ہے، قاری کی زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے سیدھا دل پر جا رہا ہے، اتر رہا ہے. از دل رزت بر دل خزت. اس لیے ہم نے یہ کیا. یہ پچیس برس ہو گیا اب اس کو، 1984 سے میں نے شروع کیا تھا. تراویح اس طرح ادا کی جائے کہ چار رکعتوں میں جو پڑھنا ہے امام صاحب نے، قاری صاحب نے پہلے بیٹھ کر اس کا ترجمہ اور اس کی اہم جو نکات ہو ان کی وضاحت ہو جائے. اب کھڑے ہو جاؤ سنو، تو کم سے کم 20-30-40-50% تو آپ کے ذہن میں جائے گا. ابھی ترجمہ سنا تھا، پھر بیٹھ جاؤ، پھر دوبارہ اگلی چار رکعت. اس طرح چار چار رکعتوں سے پہلے 40-45 منٹ گھنٹہ لگاؤ، 6 گھنٹے میں تراویح مکمل ہوتی ہے. لیکن یہ تراویح ہے جس میں وہ دو تہائی رات بھی ہو گئی، کم سے کم نصف ہو گئی، گرمیوں کی تو دو تہائی ہو جاتی ہے. اور جب میں نے شروع کیا تھا وہ گرمی کا زمانہ تھا، سن 1984 کا، تو بھاگ کر بڑ مشکل لوگ جو ہے سحری کے لیے گھر میں پہنچتے تھے، ورنہ کوئی وقفہ نہیں ہوتا. یہ ہوا قیام اللیل. اس کی بھی مجھے ایک دلیل، مجھ پر بڑا اعتراض ہوا، یہ کیا کیا، یہ بدعت ایجاد کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. پھر مجھے اس کی سند ایک مل گئی، جیسے اس تفسیر کی مل گئی تھی، جو شیخ الحدیث تھے مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو خانقاہ تھی سہارنپور میں، وہاں کیا ہوتا تھا؟ چار رکعت پڑھ لی منتشر ہو گئے، اب کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ اور پڑھ رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی ضربے لگا رہا ہے، اللہ گھنٹے کے بعد پھر جمع ہو گئے، پھر چار پڑھ گئے، پھر منتشر ہو گئے، پھر جمع ہو گئے، وہ ایسے رات پوری گزار دی اس میں. لیکن میرے نزدیک اس سے لاکھ گنا بہتر یہ ہے جو ہم نے کیا. قرآن سے رابطہ قائم ہوگا آپ کا، قرآن آپ کے ذہن کے اندر اترے گا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ ہے اصل میں دو گونا پروگرام، دن میں روزہ، رات کا قیام، قیام بالقرآن، اور نزول قرآن کا مہینہ رمضان، اور اس کو طے کیا گیا عبادت صوم کے لیے. یہ ساری باتیں اب جڑ گئی کہ نہیں جڑ گئی؟ اب جو اصلی بات تھی، مطلب منٹ آپ کے اور لیتا ہوں. اگلی جو آیت ہے، میں حیران رہ گیا ہوں، مولانا اسلائی صاحب جو نظم قرآن کے سب سے بڑے ماننے والے ہیں، سب سے بڑے اس کے اوپر زور دینے والے ہیں، یہ جو آیت آئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہیے میں قریبی ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارے، لیکن انہیں بھی تو میری بات ماننی چاہیے اور مجھ پر ایمان پختہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. اس کے بارے میں لکھ دیا، یہ سوال احکام صوم کے بارے میں تھے. انا للہ وانا الیہ راجعون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور احکام قرآن کچھ چکی نہیں، حد ہو گئی. اس کا رب کیا ہے جس نے دل میں روزہ رکھا، رات کا قیام کا حق ادا کیا، اس کے دل میں حوق اٹھے گی کہ میں اپنے رب سے قریب ہوں، وہ سوئی ہوئی روح جاگے گی. اور آپ کو معلوم ہے عربی کا مقولہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ گیا. اس روح کی اصل کون ہے؟ ذات باری تعالی. یہ رجوع کر آئے اے نبی، ہمیں بتائیے. یہ اللہ کے ساتھ تقرب، یہ جذبہ ابھرتا ہے. آپ نے دل کے روزے کے ذریعے سے اپنے جسمانی وجود کو، اپنے حیوانی وجود کو دبایا ہے کچھ، اور رات کے قیام اللیل کے ذریعے سے ایک حیات تازہ آپ کی روح کو ملی ہے. اب وہ روح متلاشی ہے، تقرب نہیں لائی. جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے تقرب کی کوشش کرتا ہے تو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے جو ہے وہ یہ کہ جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں ان کے ذریعے سے تقرب کرے. اور ایک ہے تقرب بالنوافل، ایک بندہ نوافل کے ذریعے سے تقرب کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ حالت یہ ہو جائے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ تقرب ہے اللہ کا قرب. لیکن پہلے حصے کے بارے میں ابن عربی نے بہت اونچی بات کہی ہے، جب کہتا محبوب تر وہ ہے جو فرض کے ذریعے سے ہو. اب فرض ہے اقامت دین، اللہ کے دین کو غالب کرو، یہ تو کرنی رہے. اور نفلے، یہ نفلے آپ کے خوب ہوں گے اللہ کے. باطل کا غلبہ، باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کیسا حسیب فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. میں نے کہا تھا نا، یہ تکبروں کے دوسرے بارے بھی بتاؤں گا، بڑا کرو اللہ کو، ربک فکبر. یہ صرف اللہ اکبر کہنے سے تکبیر نہیں ہو جاتی، اللہ کو بڑا مناؤ، اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کرو جہاں اسی کا حکم نافذ ہو. یہ تقرب جب کرتا ہے بندہ، تو ابن عربی نے یہاں ایڈ کیا ہے، حدیث کے اندر وہ الفاظ نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے میں پکڑتا ہوں. وہ میرے پاؤں بن جاتا ہے جس سے میں چلتا ہوں، وہ میری آنکھیں بن جاتا ہے جس سے میں دیکھتا ہوں، وہ میرے کان بن جاتا ہے جس سے میں سنتا ہوں. واللہ عالم، میں نے بتا دیا یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ابن عربی کا اضافہ ہے اس میں. لیکن فرائض کیا ہے؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، یہ فرض ہے. ہاں جب یہ فرض ادا ہو جائے، خلافت کا نظام قائم ہے، اللہ کا حکم، اب آپ نوافل میں بھی جتنا چاہے زور دیں. اب اگلا آگے دین کو آگے پھیلانا یہ نظام خلافت کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ کو جب طلب کرے حاضر ہو جائے. مہاد جنگ سے 10,000 کی طرف طلبی آ گئی ہے، 10,000 نکل آئے، باقی گھر میں بیٹھے نفل پڑھے، سائنس پڑھے، فلسفہ پڑھے، جو چاہے کرے، کاروبار کرے، پیسے جمع کرے تاکہ پھر اللہ کی راہ میں کہیں لگائے، کرے. لیکن جب تک وہ دین قائم نہیں ہے، بھلے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اس پر ایک عمل تو ہم کر لیتے ہیں، وہ بھی نہیں کر رہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا، عید کے لیے جاتے آتے تکبیریں پڑھنا، ہاں نماز میں تو تکبیریں ہو جاتی ہیں، وہ تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ اصل جاتے آتے اور راستہ بدلو، تاکہ شہر کا کوئی جو حصہ جو ہے، کوئی گلی، کوئی جو ہے سڑک، وہ محروم نہ رہ جائے تکبیرات سے. لیکن اصل تکبیر تو کیا ہے؟ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مشق، اور یہ مذہب ملا و جوادات و نبادات. آپ کہیں گے آخری بات کرتا جا رہا، اب آخری بات حقیقت میں آخری بات. دیکھیے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہاں سے جوڑ رہا ہوں. میں نے کہا تھا روزہ رکھواتے تھے وہ گھوڑوں کو اپنی جنگی ضرورت کے تحت. روزے کا یہ حکم بھی آیا ہے جب سیرت النبی میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ 23rd رکوع ہے 24th سے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، قتال کا حکم آ رہا. یہ روزوں کے اندر بھوک برداشت کرو گے، جنگ میں بھی تو بھوک برداشت کرنی پڑ سکتی ہے نا، غزوہ احزاب میں پتھر باندھنے پڑ سکتے ہیں نا. وہاں بھی بات جڑ گئی کہ وہ اپنے گھوڑوں کو جنگی ضروریات کے تحت تیار کرنے کے لیے روزے رکھواتے تھے، اور ہمیں بھی روزے رکھوائے گئے ہیں قتال فی سبیل اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.